और डॉक्टर के यहाँ जाकर आप ये कहो कि भाई गर्मी के मौसम में मुझे पसीना नहीं आता, तो डॉक्टर कहेगा आपकी बीमारी है। तो पसीना आना तो अच्छा है, पसीने से बहुत सारी बीमारियां निकल जाती है, वो तो फायदे की चीज है पसीना आना। देखो बहुत सारी जगह बीच में खाली पड़ी है, समझ जाओ लोग माशाल्लाह बैठे हुए हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाओ। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. محترم بزرگوں، دوستو، دین کی یہ محنت اور اس کی نسبت سے یہ اجتماع، یہ ساری محنتیں ہماری سب سے بڑی ضرورت کو پورا کرنے کی محنت ہے۔ جیسے دنیا میں کھانا پینا، کمانا، کپڑا، روٹی، مکان، اس کی آدمی ضرورت سمجھتا ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہر آدمی محنت میں جڑا ہوا ہے۔ ہر آدمی کوئی کھانا کمانے میں، کوئی کھانا حاصل کرنے میں محنت نہیں کرتا، بلکہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کھانے کی ضرورت، کپڑے کی ضرورت، روٹی کی ضرورت، ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کا جو دنیاوی سبب ہے وہ پیسہ ہے۔ تو ہر آدمی کسی نہ کسی نام سے، کسی نہ کسی طریقے سے پیسوں کو حاصل کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ پھر ماحول جب بنتا ہے کسی بات کا، میرے دوستو، تو ماحول انسان کو بات سمجھاتا ہے آسانی کے ساتھ۔ الٹا ماحول بنا تو الٹی بات آدمی آسانی سے سمجھ جائے گا، غلط بات کا ماحول بنا تو غلط بات ہے لیکن آدمی آسانی سے سمجھ جائے گا، اور اگر صحیح بات کا ماحول نہیں ہے تو صحیح بات بھی آدمی کو سمجھنی مشکل ہو جائے گی۔ اچھی بات کا ماحول نہیں ہے تو اچھی بات بھی آدمی کو بری محسوس ہوگی۔ انسانوں کی یہ محنت کا دنیا میں اثر ہے۔ دنیا پر محنت کرتے کرتے، میرے دوستو، دنیا کا ہر محنت کرنے والا آدمی اگر اسے پوچھا جائے وہ جس دنیا پر تو محنت کر رہا ہے، کیا تیرے پاس اس کی گارنٹی ہے کہ اس دنیا سے تو فائدہ اٹھا سکے گا؟ تو ہر ایک یہ کہے گا مانی صاحب یہ تو مقدر کی بات ہے، مقدر میں ہوگا تو فائدہ اٹھائیں گے ورنہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ کہ 10-20 سال محنت کر کے مکان بنایا بڑا خوبصورت، کس لیے کہ آرام سے رہیں گے، لیکن مکان کا ابھی تو ادگھاٹن نہیں ہوا اور آدمی کا انتقال ہو گیا۔ لمبا چوڑا بنگلہ بنایا، ساؤتھ کے ایک آدمی نے دبئی میں کام، بڑا کاروبار تھا اس کا، ساؤتھ انڈیا وہاں کا رہنے والا تھا، کیرالا کا، اس نے بہت بڑا بنگلہ بنایا اپنا، اور وہ آنے والا تھا، اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کا جنازہ آیا تابوت میں بند ہو کر، گاؤں میں پہنچا تو لوگوں نے کہا اس کو غسل کہاں دیں گے، کیا اس کا بنگلہ بہت بڑا ہے اور اس میں بڑے بڑے باتھ روم ہیں، آدمی لیٹ کر نہاوے، ایسے بوڑھا ہو گیا تو آدمی تھک گیا تو بیٹھ کر نہا نہیں سکتا، تو جیسے جانور تالاب میں پڑا رہتا ہے یہ ٹپ میں پڑا رہتا ہے، جانور کی مشابہت اختیار کی کہ تالاب میں تو پڑے رہے اچھا دکھے گا نہیں، گھر میں ایسا کچھ بنا کہ اس میں پڑے رہے بھائی، تو کہا کہ اس کو اس کے باتھ روم میں غسل دے دے۔ تو اس کی بیوی نے منع کر دیا کہ میرے بنگلے کا ادگھاٹن میت سے نہیں ہوگا۔ بنایا کس نے؟ جس نے بنایا اس کی میت کو بھی اس میں غسل دینے کی اجازت نہیں ہے کہ اس کے نصیب میں نہیں اپنے بنگلے سے فائدہ اٹھا. لیکن ایک ماحول ہے میرے دوستو, جس ماحول میں کوئی کسی کو کہے کہ یہ مناسب نہیں تو اسے ناڈنگ سمجھتا ہے, اور اس میں بے تحاشا انسان چلا جا رہا ہے, اور جس کے پیچھے انسان اپنا سب کچھ لگاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تو دھوکے کا سامان ہے, دھوکے کا سامان ہے, اور بہت تھوڑا سامان ہے جس کو انسان بہت کچھ سمجھتا ہے. لیکن جس اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اور جس دنیا کو بنایا ہے, وہ اللہ یوں کہتے ہیں کہ یہ دھوکے کا سامان ہے, یہ اوریجنل نہیں ہے, کہ اس کی خوشی اوریجنل نہیں ہے, کیونکہ خوشی کے پیچھے غم چھپا ہوا ہے. اس کی عزت بھی اوریجنل نہیں ہے, آج عزتیں کل جل کے حوالے ہے. آج جس کو لوگ سلائی مار دے کر اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. سینکڑوں واقعات دنیا میں ہیں. اس کی عزت, اس کی ذلت, یہ سب دھوکہ ہے, کہ جس بنیاد پر عزت اور ذلت آدمی سمجھتا ہے وہ بنیادی دھوکہ ہے. اس لیے حضرت شاہ نے میرے دوستوں دنیا میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ انسانوں کو صحیح محنت کرنا سکھائے, اور انسان کو یہ سمجھائے کہ دنیا دھوکہ ہے اور دنیا کی ضرورتیں بھی دھوکہ ہے, اور جو کچھ انسان اپنی عقل سے سمجھتا ہے وہ سب دھوکہ ہے. اس لیے کہ اپنی عقل سے انسان حقیقت کو سمجھے, اتنی عقل اللہ نے انسان کو دی ہی نہیں ہے. اس لیے اس کی رہبری کے نبیوں کو بھیجا اللہ نے. دنیا میں کھانا کمانا تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے سامنے کی چیزیں ہیں, لیکن اس کے پیچھے ایک اصلی زندگی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی, کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے بغیر یہ اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا. علماء نے لکھا ہے کہ نماز جس کو آج ہم اور آپ پڑھتے ہیں, اس نماز کو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام پر فرض کیا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نماز عملی طور پر سمجھائی. پہلی مرتبہ آپ نے ہر نماز کے اول وقت میں نماز پڑھائی, کہ فجر کا اول وقت یہاں شروع ہوتا ہے اس وقت پڑھائی, ظہر کے اول وقت میں پڑھائی, عصر کے اول وقت میں پڑھائی, اور دوسری مرتبہ اس نماز کے آخری وقت میں پڑھائی. یہ اتنا درمیان کا وقت ہے اس نماز کے لیے, کہ اگر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو عملی طور پر بتلایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عملی طور پر نماز پڑھتے ہوئے صحابہ نے دیکھا, صحابہ کو تبع تابعین نے دیکھا, تبع تابعین کے بعد والوں نے دیکھا, یہاں تک کہ یہ ہم تک پہنچی, تو ہم آسانی سے نماز پڑھ لیتے ہیں, ورنہ کتاب دیکھ کر دور کر آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا. کہ دین تو پریکٹیکل اور عملی طور پر سیکھنے کی چیز ہے, لیکن ماحول نہیں میرے دوستو, تو آدمی ہر چیز سیکھنے کو سمجھتا ہے کہ یہ چیز سیکھنے کی ہے. ارے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پرانے ساتھیوں میں تھے, حوض پر بیٹھے ہوئے پان کھاتے تھے, اور پان کھا کر حوض کے نالے میں تھوکا تھا, پوری نالی لال کر دی تھی. جس کو پان کھانا نہیں آتا اس کو تھوکنا بھی نہیں آتا. ہاں, جس کو پان کھانے کی پریکٹس ہے نا وہی تھوکے گا تو ٹھیک ہے, ورنہ جو نیا کوئی پان کھائے گا تھوکے گا تو اپنے کپڑے پر پاؤں بھر دے گا, پورے لال کر دے گا. نیا آدمی بیڑی نہیں پی سکتا, پیے گا تو بجائے ناک کے کان سے دھواں نکلے گا, آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. ارے جس نے کبھی زندگی میں پیپسی کوکا نہیں پیا اس کو پلاؤ, وہ نہیں پی سکے گا, اور پینے کے بعد اگر ڈکار کھائی تو پورا ہڑبڑا جائے گا, ایک دم آنکھوں میں سے پانی اور ناک میں سے پانی نکل آئے گا. جس کو دنیا آسانی سے پیتی ہے, یہ معمولی معمولی چیزیں جس کو روز انسان کرتا ہے, اس کو کی بھی بغیر سیکھے آدمی قاعدے سے نہیں کر سکتا. تو مولانا بیٹھ کر پان ناری پوری ڈال کر رکھی تو کسی نے دیکھا کر مولانا صاحب کیا کرتے ہو, کہنے کہ پان کھانا سیکھتا ہوں, اور تم سمجھتے ہو کہ ایمان سیکھنے کی ضرورت اتنی بڑی چیز ہے, پان کھانا سیکھنا پڑتا ہے. یہ ساری محنت میرے دوستو اس کی ہے کہ ہم ایمان کو سیکھنے کی چیز سمجھ کر اس ایمان کو سیکھے, کہ اس ایمان پر اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ کیا ہے. اس کے بغیر تو یہ دنیا سے بھی انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا, نہیں اٹھا سکتا. جو کچھ اٹھا رہا ہے یہ دھوکہ ہے میرے دوستو. کہ اللہ نے کہہ دیا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, کہ جو ہمارے حکم سے اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم نے زندگی گزارنے کا جو راستہ بتلایا وہ کیسا ہے؟ سبیلا. جیسے ہائی وے کا بڑا راستہ ہوتا ہے نا کہ اندھا بھی اس پر چل لے, ایسا راستہ ہے ایک دم کھلا ہوا اور بہت روشن. لیلہا کا نہارہا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو طریقہ میں لے کر آیا ہوں وہ اتنا آسان اور اتنا کھلا ہوا ہے کہ اس طریقے میں کہیں رات نہیں آتی ہے, رات بھی دن سے دن کی طرح اجالی ہے, اتنا بڑا راستہ ہے. کہ وہ راستہ جس اللہ نے جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے دیا ہے, اللہ نے بھی یہ بھی کہہ دیا یہ راستہ آسان بھی ہے, یہ راستہ آسان بھی ہے. کہ اس راستے پر جو چلے گا دنیا نہ ہونے کے باوجود اللہ اسے عزت دیں گے, عزت کے اسباب کے بغیر اللہ عزت دیں گے, اسباب کے بغیر اللہ فرماتے ہم ان کا کام بنائیں گے, ذلت کے اسباب میں اللہ عزت دیں گے اور ناکامی کے اسباب میں خدا قبر میں ڈال دیں گے. اور اس راستے سے آدمی ہٹا تو عزت کے اسبابوں میں ذلت آئے گی, کامیابی کے سارے اسباب اور ناکامی آئے گی, کامیابی کے سارے اسباب اور ناکامی آئے گی. پھر اس لمبی چوڑی سڑک پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 1,25,000 صحابہ کے قافلے کو چلایا. مالدار بھی ہے غریب بھی ہے, مالدار اتنے ہیں کہ کروڑ پتی کہلا جائے کروڑ پتی, اور آج سے کروڑ پتی تو نقلی کروڑ پتی ہے, یہ کاغذ کا ڈھیر ہے, اس کی قیمت کیا یا کچھ بھی نہیں. جس نے چھاپا اس کو جا کر کہو کہ واپس لو کچھ دو تو بولے پھاڑ دو پھینک دو. جب 1,000 کی نوٹیں بند ہوئی نا تو جو نوٹیں پڑی تھی ہمارے ایک ساتھی بار اس نے وائٹ کروا دی کاروبار میں, تو انکم ٹیکس والے آفیسر آئے کچھ چیک کرنے کے لیے اس کا حساب, تو اس نے پوچھا کہ صاحب اگر کوئی نہ پاسے بچی ہوئے تو شو کروانا, تو کہتا ہے دسترخوان بچھائے نے کھاوا کھاوان لینا અને એનથી બી વધારે કરી એમ થાય તો ખોણા મોજે ને એની બીડી બજાય પીવાની પણ પબ્લિક મોડે તો માર ખાશો. કે સાહેબ જો ઇજ્જત કે લે જમા કિયે થે વો અગર ખુલે આમ લેકર ગયે તો લોગ આડા કહેંગે બેવકૂફ આદમી 1,000 કી નોટ લેકે જા રહા હૈ 5,000 કી લેકે જા રહા હૈ વો તો ઓરિજિનલ માલ વાલે થે કે સોના ચાંદી કે સિક્કે હૈ જિસકો શરિયત ને સમન કહા હૈ માલ કહા હૈ. اور اتنے مار والے تھے اور اتنے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حدیث سے کہا تھا تم اس راستے پر کیوں نہیں چل رہے جس راستے پر یہ میرے صحابہ چل رہے ہیں, تم اس میں شامل کیوں نہیں ہو رہے, تم کیوں ایمان قبول نہیں کر رہے. حضرت حدیث نے سوچا کہ یہ اللہ کے نام پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے والے ہیں, یہ روز مارے جا رہے ہیں, پورے کپڑے ان کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے, ان کے پاس تو فاقے ہیں, ان کے ساتھ رہ کر کیا ملے گا. ان کے اندر کا سوال تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ نہیں, بہانہ کیا حضور میرے پاس ایک دین ہے اس لیے میں, آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے اور تیرے دین میں تو قوم کے بڑے کو قوم کی زکات کھانے کی اجازت نہیں ہے, تو کیوں کھاتا ہے, اسے پٹا گئے. کہا حضور آپ کو میرے دین سے زیادہ میرے سے زیادہ میرا دین آپ کو معلوم ہے. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اوتی تو علم الاولین والآخرین, اولین کا اور آخرین کا اللہ نے مجھے علم دیا ہے. جیسا آگے دیکھتے اللہ کے نبی علیہ السلام ویسا ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے. آپ کا منہ مشرق کی طرف ہے تو مشرق کی چیزیں جیسا آپ کو نظر آ رہی ہے مغرب کی چیز بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ایسے نبی علیہ السلام دیے ہیں. تو کہا میرے پاس میرا دین ہے اس لیے میں آپ کی بات نہیں قبول کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں نہیں ابھی ایسی بات نہیں ہے, بات جو ہے ان کے ذہن کے سوال کو پڑھا حضور نے तो आपने कहा आदि किसरा को जानते हो, किसरा को? तो समझने लगे इतना बड़ा आदमी और इतनी बड़ी हुकूमत और उसकी बात तो हुजूर नहीं करते होंगे, तो किसी और किसरा के बारे में कर दे। तो कहने लगे अब किसरा इतने हुरमुज या रसूलुल्लाह, किसरा इतने हुरमुज की आप बात? हाँ हाँ उसकी बात करता हूं, जानते हो उसको? कहा इसकी बेटियां जो है ना वो इनके घरों में बांधिया बनकर खिदमत करेगी। क्या समझता है? जो दिन अल्लाह ने अपने नबी को लेकर भेजा वो दिन मामूली दिन है, तो जो दिन इतने बड़े नबी को दिया गया हो कि जमीन और आसमान में कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई मखलूक आपसे अफजल नहीं, जिस नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कह दिया वही ईमान वालों अपने नबी की आवाज से ऊंची आवाज में नहीं बोलना वरना जिंदगी भर के सारा सब खत्म हो जाएगा, कि जिस नबी के सामने ऊंची आवाज से बोलना जिंदगी भर के नेकियां खत्म कर दे। उस नबी ने सलात वसलाम को दीन दिया गया और अधूरा दिया गया कि साहब नमाज रोजा हज जकात तो ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर कर लो, लेकिन कमाना खाना पीना शादी रोना करना ये तो अपने को समझ में आओ ऐसा। तो गया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा दीन लेकर अल्लाह ने भेजा? अल्लाह तो फरमाते हैं हमने कामिल दीन दिया और तुम्हारे लिए पसंद कर लिया हमने ये दीन, और सबसे बड़ी नियामत हमारे यहां दीन है जो हमने तुमको कामिल दे दी। ऐसे नबी हमने दिए हैं जो नबी अलैहिस्सलाम को दीन दिया गया इससे पहले किसी को इतना बड़ा दीन नहीं दिया गया और इससे पहले किसी को इतना इल्म नहीं दिया गया जितना इल्म जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। आपका दायरे जमा नबूवत, जमाने नबूवत, दायरे नबूवत सबसे बड़ा, आप सारी दुनिया के नबी, कयामत तक के नबी, इंसानों के नबी, जिन्नतों के नबी, सबसे कामिल दिन आपको दिया गया। तो कोई लोग पूछे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में रास्ते में कैसे चलना चाहिए, तो हम बताएं कैसे चलना चाहिए कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम जिस तरह चले कि हमको भी चलना चाहिए और हमारे नबी अलैहिस्सलाम नहीं चलते थे, आपकी चाल कैसी थी ये भी बता देंगे। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं होगा उससे ये पूछा जाए कि उसके अब्बा की चाल कैसी थी, वो चलते कैसे थे, बैठते कैसे थे, उसकी रात कैसी थी, दिन कैसा था, कोई नहीं बतला पाएगा। और हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक पहलू अल्लाह ने महफूज कर रखा है। क्यों? अल्लाह ने कह दिया हमारे नबी रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, और इसे एक नमूने को समझने के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,25,000 नमूने अपने बनाए। अगर मुझे समझना है तो मेरे सहाबा को समझना, और अगर इनके बारे में तुम्हारे दिल में कोई मेल आया तो तुम नबी को नहीं समझ पाओगे और नबी अलैहिस्सलाम को नहीं समझ पाओगे तो कुरान को समझ नहीं पाओगे और कुरान को समझ नहीं पाओगे तो जन्नत तक नहीं पहुंच पाओगे। हमारे एक साथी से सवाल किया एक आदमी ने कि दुनिया में इतने बड़े बड़े लोग आए, उन बड़े बड़े लोगों ने किताबें लिखी है, डायरियां लिखी है अपनी, तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम भी इतने बड़े आदमी, उन्होंने भी कोई किताब लिखी है? कहने लगा हां किताबें लिखी है, और हमारे नबी तो तमाम इंसानों में सबसे अफजल इंसान थे, तो दुनिया वालों से डायरी लिखी उन्होंने, उन्होंने बोलती हुई किताबें लिखी, 313 किताबें लेके बदर में आए थे और 10,000 लेके फतेह मक्का में आए थे और 1,25,000 लेके हजरत वदा में आए थे। ये नबी की किताब है, बोलती किताब है, हमारे नबी सल्लल्लाहु बोलती किताब है लिखी थी। किसी को ये देखना हो कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ौहद कैसा था तो क्या उसका नमूना मिलेगा इसमें। किसी को ये देखना हो कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकवे का नमूना क्या था, 1,25,000 में नमूना मिलेगा इसका। माल आया तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी जिंदगी गुजारी उसका नमूना मिलेगा। फाते आए तो अल्लाह के नबी साहब जिंदगी कैसी गुजारी ये नमूना मिलेगा। कामिल मुकम्मल दीन देकर भैया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ऐसा कामिल मुकम्मल दीन کہ اس پر دنیا بھی انسان کی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صاحب اس دین سے آخرت تو بن جائے گی لیکن دنیا میں تو ایسے ہی کرنا ہوگا جیسے ہم کرتے ہیں, تو یہ جہالت ہے, ناسمجھی کی بات ہے کہ آدمی نے اپنے نبی علیہ السلام کی زندگی سمجھی ہی نہیں ہے. اللہ نے جہاں اس دین پر کامیابی کو کہا ہے مطلق کہا ہے, یہ نہیں کہا دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے صرف آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. سر ایمان کی محنت کریں گے اور اللہ کا یقین حاصل کریں گے, اس کے لیے جان و مال لگائیں گے تو کیا ملے گا؟ جیسے آج کے ہر ایمان والا جس کو سمجھ میں نہیں آتا اس کے دماغ کا ایک سوال ہوتا ہے, مولوی صاحب کیا ہوگا اس طرح گھوم لے کر آپ گھوم رہے ہیں, کیوں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے؟ کیا میں گھر پر رہ کے نماز پڑھتا ہوں, تسبیح پڑھتا ہوں, قرآن شریف پڑھتا ہوں, اللہ نے مال دیا کار شہر کرتا ہوں, کیا کافی نہیں ہے؟ نمونہ ان کا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا. وہ جو اتنا بڑا کار خیر کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے میں ایک شور ہوا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھا کیا ہوا بھائی؟ باندھی سے کہا دیکھو مدینے میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا, کوئی فساد ہو گیا, کیا ہو گیا اتنا سارا شور؟ باندھی نے آ کر کہا کہ امی جان وہ حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ بڑے بزنس مین ہیں, ان کے مصر کی تجارت سے مال آیا ہے تو اتنے اونٹوں پر آیا ہے کہ اونٹ کھڑے کرنے مشکل ہو رہے ہیں, جگہ نہیں ہے مدینے میں, اس کا شور ہے سب, اتنا سارا بڑا قافلہ آیا ہے. تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ کہا. عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سچ کہا. حضرت الرحمان کی بات چلتا چل گئی, دوڑے دوڑے آئے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا سچ کہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ایک دن بیٹھ کر مقام بتلائے کہ میرے صحابی کی جنت کیسی ہے اور میرے صحابی کی جنت کیسی ہے اور اس کی جنت کیسی ہے. کہا سب تو میرے پاس آ گئے لیکن عبد الرحمان بہت دیر میں آئے, اتنے دیر سے آئے کہ مجھ کو ڈر لگا کہیں وہ ہلاک تو نہیں ہو گئے, اور جب آئے تو پسینے سے شرابور. پوچھا عبد الرحمان کہاں رہ گئے تھے؟ کہا سرکار مال کا حساب دینے میں رہ گیا. کون سا مال؟ جس میں رتی برابر کوئی شک والا مال نہیں تھا. قیامت میں سوال اس کا نہیں ہوگا کہ حلال سے کمایا کہ حرام سے کمایا. حدیث پر مطمئن ہوتا ہے کہ مذہب حلال سے ہم کماتے ہیں, کوئی چیٹنگ ہی نہیں کرتے ہم. کہنا یہ سوال اس پر نہیں کہ حلال سے حرام سے کمایا, حرام کے لیے سرکار نے فرمایا وہ تو جہنم کے لیے ہے, جو حلال کمایا اس کا حساب ہے. اچھا میرے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ مال کی وجہ سے میں پیچھے رہ جاؤں گا میرے نبی سے؟ کہا امی جان یہ جتنا مال آیا کروڑوں کا سب اللہ کے نام پہ صدقہ ہے, سب صدقہ ہے. اتنا بڑا مال خرچ کر کے وہ یہ نہیں سمجھے کہ مجھے محفل میں بیٹھ کر ایمان کا مذاکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے اتنا بڑا شفیع آدمی ہے, وہ بیٹھ کر ایمان کے مذاکرے کر رہے ہیں. کہ میرے نبی علیہ السلام نے کہا ہے جدد ایمانکم, ایمان کو تازے کرتے رہنا ورنہ ایمان پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. سب پرانا کیسا ہوگا کہ سب آوک زیادہ کم ہے, خرچہ زیادہ ہے تو آدمی فقیر ہو جائے گا. کہ ایمان پر ایمان کے جانے کے سیکڑوں راستے ہیں, گھر میں چلے جاؤ, بازار میں چلے جاؤ, دوستوں میں چلے جاؤ, سارے مذاکرے ایمان کے خلاف کے ہیں, جس کا اثر انسان کے ایمان پہ پڑتا ہے. مال سے ہوگا, پودے سے ہوگا, زمینوں سے ہوگا, یوں کرنے سے یوں ہوگا, یوں کرنے سے یوں ہوگا, اس کے سوا کوئی تذکرہ نہیں. مذاق میں جھوٹ بول دیا آدمی نے, ایمان کے جانے کا راستہ ہے. نظریں غلط چلی, ایمان کے جانے کا راستہ ہے. زبان سے غیبت ہو گئی, ایمان کے جانے کا راستہ ہے. ایمان پر زد اور ایمان کے کم ہونے کے تو سینکڑوں اسباب ہے, اور اس کے بڑھانے کا کوئی اسباب نہیں. کہ 24 گھنٹے میں 10 منٹ بھی مسجد میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو بڑھانے کی میں نے تعلیم نہیں سنی تو 24 گھنٹے میں میرے ایمان کے جانے کے سینکڑوں عمل ہو گئے اور میرے ایمان کے بڑھنے کا ایک عمل بھی نہیں ہے, تو یہ گھٹتے گھٹتے کب تک پاس میں رہے گا؟ یہ بنیادی چیز میرے دوستوں اندر کا یقین ہے, اور یہ یقین
جب آدمی اس کے لیے محنت کرے گا تو اتنا نہیں ہے کہ دنیا میں جان مال لگا اور فقیر کی طرح گھومتا رہے گا نا، کہ اس محنت پر اس کی زندگی میں تو ایمان آئے گا اور اس کی محنت پر خدا دنیا میں امن لائے گا، چیزوں سے امن نہیں آئے گا، امن کی باتوں سے امن نہیں آئے گا. حضور نے فرمایا ابھی تم کیوں نہیں آتے مجھے پتا ہے، یہ تمہارے ذہن کے سوال آتے ہیں، یہ ایمان کی محنت پر کیا ہوگا. تو آخری جو بات تھی وہ سرکار نے کہہ دی ان کو، کہ آخری بات ہے کہ دنیا کا سب سے بڑی یہ ہے طاقت اور یہ سب سے بڑا آدمی ہے، تو اس کی لڑکیاں باندیا بن کر آئے گی اور اس کے مال تمام خزانہ ان کے قدموں میں ہوگا. اور پھر آپ نے پیشین گوئی کر دی، مال جمع کرنے میں ابھی تو بھی ہوگا، ابھی تو کلمہ پڑھنا پڑا بھی نہیں ہے، اور سرکار پیشین گوئی فرماتا ہے اس مال جمع کرنے میں تو بھی ہوگا. اور یہ فرمایا یہ جو بھوکے ننگے نظر آتے ہیں یہ تو قربانی ہے، قربانی قربانی کا زمانہ تو لٹانے کا ہوتا ہے، اس کے بعد کا زمانہ اس پر اللہ کی طرف سے بخشش کا ہوتا ہے، بغیر لٹائے اللہ کی طرف سے انعام نہیں ہوتا. اور ابھی تو سمجھتا ہے ان کے پیٹوں پر باقی ہیں، خدا انہیں اتنا دے گا کہ سب زکات دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور آج سنا دیکھا ہے سنا کا حضور سنا ہے دیکھا نہیں، یمن کا شہر ہے دیکھا نہیں سنا ہے. فرما دنیا میں اتنا امن ہوگا کہ مکہ کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو نبی کی یہ بات ہمارے دماغ میں نہ آوے، نبی کی بات کا یقین ہی صرف اس کو یقین ہی اس کو منواوے، ورنہ عقل میں کام نہ آوے. کہ اکیلا آدمی جا رہا ہے، کسی نے بھی لوٹ لیا، غلام بنایا، بیچ دیا، اور جس کو جہاں بیچ دیا وہ وہیں زندگی گزار لیتا ہے. نہیں اپنے کو بیچ دیا، اپنے یہی گاڑی غلام بن کے وہ بھاگنے کی بھی نہیں سوچتا ہے، ماحول دنیا کا ایسا ہے. اکیلا آدمی جی نہیں سکتا، اکیلا آدمی سفر نہیں کر سکتا. اور اس ماحول میں سرکار فرماتے ہیں دنیا میں اتنا امن آئے گا اس محنت پر کہ سنا سے ایک عورت چلے گی، جوان بھی ہوگی، اچھی شکل کی بھی ہوگی، لیکن زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، لیکن اس کو نہ اپنے مال کی چوری کا کوئی خوف ہوگا، نہ اپنی عزت آبرو کا کوئی خوف ہوگا، اور مکہ کا کے طواف کر کے واپس جائے گی. آدھی فرماتے ہیں کسرا کا خزانہ جمع کرنے میں تو میں بھی تھا، اور کسرا کی بیٹیاں آئی تو جیسے اور قیدیوں کو تقسیم کیا، ان کو بھی تقسیم کر دیا گیا. حضرت علی نے فرمایا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی کہ بڑے لوگوں کی عزت کرتے تھے آپ، کہ کسی بڑے کی بیٹی آتی تو کسی بڑے کو دیتے، ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں دیتے. حضرت صفیہ سردار کی بیٹی تھی، جب قیدی بن کر آئی تو حضرت دہیا کے حوالے کر دیا. صحابہ نے فرمایا تو حضور نے حضرت دہیا سے صفیہ کو واپس لے کر حضرت صفیہ سے نکاح کر لیا. کہا کیا کیا جائے، کہا ان کو واپس لے لو ان سے تینوں کو، اور ان کی شان کے مطابق بڑوں کو دو. تو ایک بیٹی تو حضرت حسین کو دی گئی، اور دوسری بیٹی عبداللہ بن عمر کو دی گئی، اور تیسری بیٹی محمد ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دی گئی. ایک بیٹی کے پیٹ سے امام زین العابدین پیدا ہوئے. ہاں امام زین العابدین، عابدین کے سردار عبداللہ ابن عمر کو جو باندھی دی گئی ان کے پیٹ سے، حضرت سالم پیدا ہوئے، جن کے بارے میں آتا تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈپلیکیٹ ہے. کس کو دیکھنا ہوگا کہ عمر کیسے تھے، کیسی ان کی سمجھ تھی، کیسی ان کی نماز تھی، کیسا ان کا تقویٰ تھا، کیسا ان کا اللہ کا ڈر تھا، سالم کو دیکھ لو. اور تیسری بیٹی حضرت محمد ابن عبد الکر کے ہاتھ میں آئی تو ان کے پیٹ سے حضرت قاسم پیدا ہوئے، جو مدینہ کے مفتی بنے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. اللہ فرماتے ہیں ہم ہیں زندے سے مردے کو نکالے، مردے سے زندہ کو نکالے. کہ محنت ہوتی ہے تو ایسے مردے جگہ سے ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں. اور جب محنت ختم ہو جاتی ہے میرے دوستو, محنت ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, آج کے دور میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جہاں پر دین ہی دین ہوتا تھا وہاں جائے تو بے دینی ہی بے دینی نظر آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک شاہراہ دے کر بھیجا, کھلا رستہ, اس پر چلو گے پار ہو جاؤ گے, یہ آسان رستہ ہے, برکتوں والا رستہ ہے, رحمتوں والا رستہ ہے, اور اس سے ہٹو گے تو جو لائن اختیار کرو گے وہ کانٹو بھری لائن ہے, مسائل بھری لائن ہے, مصیبت بھری لائن ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيْهُمْ دَنْكَا, اللہ نے کہہ دیا زندگیاں تنگ کر دیں گے, کشادگی کے اسباب ہے اور زندگیاں تنگ ہے, اتنی تنگ ہے کہ آدمی سوچتا ہے جان دے دے اپنے, اور جس کے پاس جتنے اسباب ہے اتنا پریشان ہے, جس کے پاس جتنے اسباب ہیں اتنے پریشانیاں ہیں. ایک چور گھس گئے ایک بزرگ کے گھر میں, کھٹاک کی آواز آئی تو آنکھ کھل گئی ان کی, وہ دیکھا ان کا ایک غلط جگہ گھس گیا ہے غریب, کیا ملے گا اسے یہاں, تو دروازہ کھلا ہوا تھا گھس گیا, تالا تو لگا نہیں تھا اس پہ, کہ صاحب اندر میں کچھ تھا ہی نہیں. تو ان کو یہ شرم آئی کہ ایک آدمی بچارہ رات بھر جاگا ہوگا میرے گھر میں چوری کرنے کے لیے اور یہاں آ کر خالی ہاتھ واپس جائے گا تو اس کو تو شوٹ لگے گا غریب کو, یہ میری تو پوری رات جاگنا بگڑ گیا. تو جو چادر اوڑی ہوئی تھی اس کو آہستہ سے جمع کیا اور دروازے پہ ڈال دی تاکہ جاتے ہوئے کم سے کم چادر لے کے جائے, چلو اتنا تو ملا. دنیا کے اسباب میں راحت نہیں, دنیا کے اسباب تو آزمائش کے لیے ہے, آزمائش کے اسباب میں راحت نہیں ہوتی. امتحان گاہ میں پرچے دنیا بھر کے لے کے ایک بچہ بیٹھا ہے, وہاں راحت کہاں اسے ملے گی, کیونکہ راحت تو اس امتحان کے پرچوں کو صحیح بھر لیا تو اب راحت ہی راحت ہے. تو اللہ نے دنیا تو انسانوں کی آزمائش کے لیے دی ہے, سب دنیا میں انسان کو جو آزمائش کے لیے اسباب دیے ہیں ان اسباب میں اللہ کے حکموں پر چلا تو خدا ان اسبابوں میں برکت ڈال دے گا, راحت ڈال دے گا, رحمتیں ڈال دے گا, کہ اسباب کی کمی پر انسان پریشان نہیں ہوگا. صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے, انہیں بھی بھوک لگتی تھی, انہیں بھی سردی گرمی لگتی تھی, انہیں بھی بیوی بچوں کی ضرورت تھی, انہیں بھی مکان کی ضرورت تھی, انہیں بھی کھانے پینے کی ضرورت تھی, وہ ہماری طرح انسان تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کچھ تھا وہ اللہ کے نام پر لگوا کر خالی کر دیا اور انسانوں کو بتلایا, انسانوں کو ڈمورا بتلایا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے اور مال کہاں لگانے کی جگہ ہے, جان کہاں لگانے کی جگہ ہے, پھر اس پر کیا اللہ کی طرف سے ملے گا, اور اسباب سے نہیں ہوگا, اللہ کی ذات کے یقین سے کام بنے گا. انسانوں کو سمجھایا کہ جہاں جہاں جن اسباب کی ضرورت تھی اس موقع پر اسباب سے خالی صحابہ کو لے کر گئے اللہ کے نبی علیہ السلام, بدر میں گئے تو کچھ نہیں لے گئے, اور سب سے بڑا مسئلہ ہے وہاں صحابہ نے فرمایا ہم مسجد میں تھے کہ ہم جا کر لے کر آئے گھر سے کہا چلو ایسے ہی چلو, ابو سفیان کا قافلہ کو چوہا تھوڑی تھا کہ جا کر اس کو پکڑنا تھا, ہاں سرکار فرماتے ہیں ایسے ہی چلو, حضور گھر سے لے کر کہا, اللہ کو تو معلوم تھا ایک خالی ہاتھ جا رہے ہیں میرے نبی کے صحابہ اور سامنے کیا ہونے والا ہے, وہ سامنے لوگ پورے اسباب سے تیار ہو کر آنے والے ہیں اور ان کو اللہ خالی ہاتھ بھیج رہا ہے, بھوکے ہیں, سواری پوری نہیں ہے, ایک دو چار گھوڑے دو چار اونٹ ہے, اور جس کی اس وقت میں ضرورت ہے جن چیزوں کی وہ بھی نہیں ہے, نہیں نہیں خالی ہاتھ چلو, کیوں اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ دنیا کے لوگوں زمین اور آسمان کے مالک ہم ہیں، ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے پیدا کیا ہے، اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، اور ہماری مدد کے بغیر تم کیا کر سکتے ہو، اور ہماری مدد نہ ہو تم پر کیا ہو سکتا ہے، اللہ نے کھلے عام بتلا دیا کہ 313 بغیر اسباب کے ہیں، اور 1000 پورے اسباب کے ساتھ ہے، لا کے سامنے کھڑا کر لیا. عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہے، یہ ایمانی چیزیں ہیں. ایمانی کہ اندر کا ایمان سمجھائے گا، عقل کی بنیاد پر سمجھے گا تو پتہ نہیں کیا کیا تعبیر کر دے گا. بہت سے آئے قرآن کو سمجھنے والے نبی کو سمجھے بغیر، کہ سلیمان علیہ السلام نے سے چونٹی نے بات کی، تو عقل میں سوچا یار اس کو کہیں گے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، بولا چونٹی نبی سے کیسے بات کریں گے. تو لکھ دیا کہ اس زمانے میں چونٹی جو بھینس کے بڑے جتنی بڑی ہوتی تھی، بھینس جیسی عقل والا یہ لکھے گا اور کیا لکھے گا. نبی کو سمجھے بغیر قرآن سمجھ جائے گا وہی لکھے گا. پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے نبی کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کروایا. نبی کا معجزہ ہے یار، یہ تو پبلک کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہیں گے تو، کہ ایک ہی رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام بغیر سواری کے مکے سے اقصیٰ گئے، سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ترجمہ کر دیا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام کے ایک کونے سے دوسرے کونے کا سفر کرایا. ادھر سے ادھر 10 منٹ کا. اس لیے اللہ نے پہلے کہہ دیا اس قرآن کو عقل میں نہیں آئے گی، یہ دل میں اتارنے کی لا ریب فی، اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پہلے دل میں آئے گا تو قرآن سمجھ میں آئے گی. اور اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو اندر لانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. یہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا، نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ بیٹھ کر آخرت کو سنا، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، قبر کیا ہے، ایمان کیا ہے، اللہ کی ذات اور اللہ کی قدرت کیا ہے. آپ تو نہیں سمجھ سکتے اللہ کی قدرت کیا ہے، زمین کا خالق کون، آسمانوں کا خالق کون، کس نے اس کو زمین کو روک رکھا ہے، کون زمین و آسمان کا مالک ہے، کون ہے جو انسان کو ماں کی 3 اندھیریوں میں بناتا ہے، اور کون ہے جو اتنے انسانوں کو شکل دیتا ہے اور کسی کی شکل کس سے ملتی ہوئی نہیں آتی ہے، کون ہے وہ ذات. کیا اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر وہ جنت کو، جہنم کو، اور اس کے عذاب کو، اور اس کی قیامت کو اتنا سنا اتنا سنا کہ اندر میں یہ اتر گیا اور یہ بات یقین تک پہنچ گئی، جو بات اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں وہ ہو کر رہے گی، ہماری عقل میں آئے گی نہ آئے گی. تو صحابہ نے فرمایا حضور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. کس بات پر؟ سمعنا علی السمع والطاعۃ، سننے پر اور ماننے پر. آپ کی ہی سنیں گے اور آپ کی ہی مانیں گے، ہماری طرح نہیں کہ بات تو سنیں گے نبی کی اور مانیں گے کٹن والے کی، برادری کی. شادی کرنی ہے تو برادری کا کیا طریقہ ہے، دھندا کرنا ہے تو مارکیٹ کا کیا طریقہ ہے، دو چار آدمی کے بیچ میں فیصلہ کرنا ہے تو ویوہار کیا کہتا ہے. اس میں تو کہیں تذکرہ ہے کہ نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، اس کو ہم تذکرہ ہی نہیں کرتے. صاحب ہمارے ہم نے تو پہلے دن بیعت کی تھی کہ سرکار آپ کی ہی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے، اچھے حالات ہوں گے تو بھی اور تکلیف کے حالات ہوں گے تو بھی، جی چاہے گا تو بھی، جی نہ چاہے گا تو بھی. کہ جی نہیں چاہتا، اللہ کے بعد حکام ایسے ہے کہ آدمی کا جی نہیں چاہتا لیکن اللہ کا حکم ایسا کرنا ہے، کہ اس بات پر بیعت کی تھی آپ سے. اب جو نبی علیہ السلام نے حکم دیا، جینے چاہا تو، نہیں چاہا تو، عقل نے قبول کیا تو، نہیں کیا تو. کیوں؟ کہ اللہ کا حکم جو ہے دین کی باتوں کو سمجھنے کا نہیں ہے، ماننے کا حکم ہے. کہ یہ مانو کہ جنت ہے، نیک عمل پر جنت ملے گی، اس کا یقین کرو، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. اسے عقل سے سمجھو گے تو نہیں آئے گی، اتنی عقل ہماری لمبی دے کہ جنت اس میں آ سکے. برے اعمال کا بدلہ جہنم ہے، کہ اس کا یقین کرو، یہ اللہ کے اللہ کے حکم ہے.
قبر جہنم، جہنم کا گھڑا ہے، جنت کا باغ ہے. وہ سرا تلوار سے تیز بال سے باریک جہنم کے اوپر لگا ہوا ہے، عقل میں نہیں آنے کا. نبی علیہ السلام کہتے اس پہ مانو.
تو اس اللہ نے کہا ہے جو اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سوچ بولنے والا کون ہوگا؟ اور خبر وہ نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو سات آسمانوں پر بلا کر سب کچھ دکھایا، اور ہم نے جو دکھایا نبی علیہ السلام نے وہی دیکھا. یہ نہیں کہ دیکھنے میں بھول کھا گئے یا کوئی دیکھنے میں آپ کو غلطی ہو گئی. اور آ کر دنیا میں وہی کہا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کو ایسی زبان دی ہے کہ وہ زبان وہی بولتی ہے جو ہم کہتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ کی ہر بات لکھا کرتے تھے. ایک دن کسی نے کہا، ارے بھائی عبداللہ ہر بات لکھنے کی نہیں ہوتی، کبھی نبی علیہ السلام خوش مزاجی میں ہوتے ہیں، کبھی کسی بات پر غصے میں ہوتے ہیں، تو ہر بات لکھنے کی نہیں ہوتی، مناسب نہیں ہے. تو صحابہ کو اس کا بہت ڈر لگا رہتا تھا، کوئی بات نبی علیہ السلام کے مزاج کے خلاف ہو جائے صحابہ اس سے بہت ڈرتے تھے. کیوں؟ اندر کا یقین تھا اللہ کی رضا مندی نبی کی رضا مندی کے ساتھ ہے. کیا کہ نبی ناراض ہو گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی سے جھگڑا ہو گیا. ان کا جھگڑا ہمارے جیسا ماں بہن والا نہیں تھا. تو کوئی شخص نے بات کہہ دی، کہنے کو کہہ گئے، فوراً احساس ہوا کہ میں نے سخت بات کی، دیکھ کہہ دی ربیہ کو، ربیہ بدلا لے لے. ربیہ سمجھتے تھے کون آدمی ہے سامنے، کہنا کہا بدلا لے لے، میں نے تو سخت بات کہہ دی، تو بدلا لے لے. کہنا کہا لے لے، ورنہ شکایت کروں گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. نہیں دے سکتا. چلے گئے تو ایک آدمی کہنے لگا، عجیب آلو، عجیب ہے، ایک تو اوپر سے سخت بات بھی کہی، اوپر سے کہتے ہیں حضور کو شکایت کروں گا. اچھا بیٹھ، ایسے بہت ہوتے ہیں دنیا میں، ایسے چمچ سائڈ کے گھومے ہٹانے والے دنیا بہت ہوتے ہیں. شیخ سعدی کہتے ہیں بہت سے انسانوں کے چہرے شیطان انسانوں کے بھیس میں ہوتا ہے، اس لیے ہر ایک کے ہاتھ ماتھ مت دے دو، اور جو کچھ کہے آگے مت چلا. کفا بل مارے کرزمن جیسا بالکل ما سمع. آدمی کے جھوٹ ہونے کے لیے کافی ہے جو سنا آگے چلتا کر دیا ہے. کچھ سانپ رہے ہو پہلے چلتا کر دیا، یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. یا چپ بیٹھو، تمہیں پتا ہے کون آدمی ہے؟ یہ وہ آدمی ہے کہ اگر یہ ناراض ہو گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو گیا تو ربیہ کہاں جا کر ٹھکانا پکڑے گا؟ پھر ربیہ کی بربادی میں کیا شک ہے؟ بدلہ نہیں لے سکتا. صحابہ سے بہت ڈرتے تھے. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں، السلام علیکم کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک چہرہ پھیر لیا، ختم ہو گئے. تو آپ دنیا برباد ہو گئی ان کی، میرے سلام پر سرکار نے چہرہ مبارک پھیر لیا. اڑوس پڑوس والوں سے پوچھنے لگے، بھائی کیا بھول ہوئی میری؟ کوئی بات یہاں چلی تھی میری، کوئی بھول ہو تو میں سب کاموں سے کہا کچھ پتا. ایک نے کہا کوئی بات تو تمہاری ہوئی نہیں، لیکن کل شام کو اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑا تفریح کے لیے نکلے تھے، تو تم نے جو پکا مکان بنایا ہے وہاں سے حضور علیہ السلام گزرے تھے اور پوچھا تھا یہ مکان کس کا ہے، تو ہم نے تمہارا نام لیا تھا کہ فلاں آدمی کا ہے، اتنا پتا ہے اور کچھ پتا نہیں. بس چپکے سے نکل گئے مجلس سے اور گھر پورا زمین کے برابر کر کے آ کے بیٹھ گئے. یہ ہے نبی کی اطاعت، اس پر بیعت کی تھی، آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے، جی چاہے گا تو بھی، جی نہ چاہے گا تو بھی. یہ ایمان سیکھا تھا، یہ ایمان مطلوب ہے میرے دوستو، اس ایمان کو سیکھنے کی ساری محنت ہے. اور اس ایمان کو سیکھنے کے لیے جو دنیا دل میں بسی ہوئی ہے اور جس دنیا پر ہونے کا یقین ہے، جب تک اسے نہیں چھوڑا جائے گا اس اللہ سے ہونے کا یقین نہیں آئے گا. ہر آدمی اپنا حساب کرے.
میں پانچ وقت کا نماز پڑھتا ہوں پانچ وقت کی, لیکن کیا پانچ وقت کی نماز پڑھ کے میرے اندر کا یقین بنا ہے کہ میرا اللہ سے اتنا تعلق ہوا ہے کہ صاحب میرا کوئی بھی مسئلہ ہے کیا ٹینشن ہے میں دو رکعت پڑھ کے میرے اللہ سے کہہ دوں گا؟ کیا میری نماز پر مجھے اتنا یقین ہے؟ کیا میرے قرآن کے پڑھنے پر مجھے اتنا یقین ہے کہ صاحب کوئی مسئلہ آ گیا جیب میں پیسہ ہے تو مجھے اطمینان ہے کہ کوئی مسئلہ آ گیا تو کوئی بات نہیں, بہت پیسے جیب میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی بیماری کا مسئلہ آ گیا, کوئی اور مسئلہ آ گیا, کہ اتنا میں مطمئن ہوں؟ کیا میں اللہ کی کتاب پڑھ کے اتنا مطمئن ہوں کہ میں اللہ کی کتاب پڑھ کے اللہ سے کہوں گا اللہ میرا کام بنا دے گا؟ یہ سیکھنے کی چیز ہے, یہ سب سے بڑی میری اور آپ کی ضرورت ہے میرے دوست. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام سے اس کو سیکھا کہ حضور علیہ السلام نے جو بات کہہ دی ماحول کے بالکل خلاف, کھندے کھول رہے ہیں پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے ہیں, ایک صحابی نے آ کر کہا سرکار بھوک سے پریشان ہے پیٹ پہ پتھر بندا ہے, تو سرکار نے اپنا جبا اٹھا کر دکھایا تو وہاں دو پتھر تھے بندے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی تو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز میں کمزوری لگی, اور کہا کہ اللہ کی قسم وہ کمزوری بھوک کی وجہ سے تھی. تو دوڑے ہوئے گھر پہ گئے, بیوی سے کہنے لگے وہ اللہ کی بندی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی, آپ کی آواز میں کمزوری تھی اور خالی بھوک کی وجہ سے وہ تھی, گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ بیوی نے کہا اتنا ہے کہ 13 صحابہ اور 14 حضور پاک علیہ السلام, یا 14 صحابی اور 15 حضور پاک علیہ السلام, اتنے کھا سکے اتنی گنجائش ہے. کہا تیار کرو میں آتا ہوں. دوڑے دوڑے گئے کہا حضور آپ اور آپ کے ساتھ 13 یا آپ اور آپ کے ساتھ 14 اتنے آدمی کی گنجائش ہے, چلیے آپ گھر کا. حضور پاک علیہ السلام اعلان کر چلو واہ سب دعوت ہے یار 1500 آدمی. اللہ کہنے لگے یا اللہ کیا ہوگا؟ دوڑے دوڑے گھر پہ گئے کہا حضور پاک علیہ السلام تو 1500 کو لے کے آ رہے ہیں. تو ایسا نہیں تھا کہ میاں اجتماع میں جاتے تھے, جماعتوں میں جاتے تھے, حج میں بھی جاتے تھے, چلے بھی لگاتے تھے, بیوی کی زندگی میں نماز دی تھی, ایسا نہیں تھا ماحول. جیسے ہم عادی ہے کہ مارکیٹ میں گئے دیکھا ماشاءاللہ اچھے انگور پڑے ہیں, ایک دانا اٹھا کر چکھا بہت میٹھا ہے تو بیوی بچوں کے لیے 2 کلو بندا لیا, ایک آم چکھا بہت اچھا لگا تو بیوی بچوں کے لیے بکس خرید لیا. جیسے دنیا بھر کی دنیا ہم اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں, صحابہ اس سے زیادہ نبی کی بات کو مسجد میں اپنے گھر میں لے کر آتے تھے. یہ لو یہ لینے کی چیز ہے. آج نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے, آج نبی اسلام نے یہ فرمایا ہے اللہ کے نام پر بھوکے رہنے پر یہ ملے گا, اللہ کے نام پر نماز پڑھنے پر یہ ملے گا, اللہ کا نام لینے پر یہ ملے گا. آج نبی اسلام نے یہ فرمایا ہے. تو بیوی کیا کہتی ہے؟ تم نے کہہ دیا تھا اللہ کے نبی اسلام کو کہ 15 آدمی کا انتظام ہے, کا کہہ دیا تھا کافی جو نبی لے کر آئے وہی جانے, تم کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ جو نبی اسلام آئے ہو سرکار نے وہ تلاش فرما, جاؤ بیوی سے کہنا ہمارے آئے بغیر روٹی بھی نہیں نکالنا اور سالن بھی نہیں نکالنا. ایک چھوٹا بکری کا بچہ تھا, اس کا سالن پکایا تھا, کچھ جو پڑے تھے پیس کر اس کی روٹیاں بنائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, تھوڑا تھوک مبارک اس میں ڈال دیا آٹے میں اور اس میں, اور پھر یوں کہا کہ بھائی روٹیاں نکالتے رہو اور کھلاتے رہو اور سالن نکالتے رہو دیتے رہو. 10 بڑے لمبے چوڑے مکان نہیں تھے ہمارے, رہنے کے 6x6 کے اتنا بڑا بھوت بنگلہ بنایا ہے کہ رات کو مرسا کچھ تعبیر دو اوپر کھڑ کھڑ کا آواز ہوتا ہے, اتنا بڑا بنایا تھا. میں صاحب کوئی آدمی ہے گاؤں میں غریب, کیا کرنا ہے؟ میرے گھر میں مفت میں رہے, خالی صفائی رکھے. وہ غریب کہتا نہیں رہنا, یہ بھول بنگلہ کون صاف کرے گا؟ ارے 1000 روپیہ دوں گا, کہنا نہیں رہنا, اے بہت بھاگتے ہیں ہمارے یہاں, بھول بنگلے نہیں بنا کے رکھے تھے, یہ خود بناؤ خود پریشان ہو, اور رہنا تو اس میں ہے نہیں. ہمارے گاؤں میں بہت بڑا بنگلہ بنایا, میں نے اسے کہا سب کچھ جانے دے, اللہ اگر اس میں تجھے یہ پوچھے کہ کتنے دن رہا تھا تو کیا جواب دے گا؟ تجھے تو وہاں کبھی چھٹی ہو, میں آ گیا 10-15 دن کے لیے اور پھر چلا گیا, تو تیرا بھول بنگلہ اتنا بڑا بنایا کیوں ہے؟ کہنا خوش تاکہ لوگوں معلوم ہے کہ بڑا سیٹھی آیا آبو ہے. کیا چھوٹا سا مکان, 10-10 آدمی آتے گئے کھاتے گئے. سرکار نے فرمایا
کوئی ہڈی کسی کے ہاتھ میں اس کو توڑنا نہیں. اب سارے کھا چکے تو سب سے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھے اور آپ نے کھانا کھایا, آپ کے ساتھ جو تھے انہوں نے کھانا کھایا, پھر آپ نے سب ہڈیاں جمع کر کے دعا کی تو بکری کا بچہ کھڑا ہو گیا. کل جاتا ہوا کلو بھی تمہارا بکری کا یہ بچہ اور آٹا تو اتنا کا اتنا پڑا ہوا ہے 1500 کے کھانے کے بعد, ہم کو تو ہمارے رب نے کھلایا, ہمارے رب نے کھلایا. یہ تو نبی کا معجزہ تھا, لیکن اس راستے پر جو چلے گا ایسی برکتیں زندگیوں میں آئے گی. اس راستے پر صحابہ نے کہا, ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی تھی کہ نبی علیہ السلام جو بات کہتے تھے اندر کا یقین تھا کہ اسی میں کامیابی ہے اور یہ ہو کر رہے گا. کہ میرے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس میں کام ناکامی ہے, اس میں ناکامی ہے تو مجھے کتنی ہی کامیابی نظر آ جائے, یہ میرے ایمان کی کمزوری ہے اگر میں اس میں ناکامی نہیں سمجھتا, اور جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کامیابی کہا اس میں مجھے کامیابی نظر نہیں آتی تو میرے یہ ایمان کی کمزوری ہے جسے مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے. کہ صحابہ نے ایمان سیکھا تو ایسا سیکھا کہ حال یہ ہے بھوک سے پیٹوں پر پتھر بندے ہوئے, ایک بڑا پتھر توڑنے کی باری آئی, صحابہ کی ہمت نہیں ہوئی تو کہا حضور بہت بڑا پتھر ہے خندق کھود رہے ٹوٹ نہیں رہا. اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے, آپ نے ہاتھ میں فدال پھاڑا جو تو لیا اور ایک زور سے مارا تو ایک روشنی نکلی, جیسے پتھر پہ پتھر لگتا ہے یا لوہے پہ لوہا ایک چمک ہوتی ہے, چمک ہوئی. آپ نے کہا اللہ اکبر, دوسرا مارا پھر چمک ہوئی, پھر کہا اللہ اکبر, تیسرا آپ نے مارا پھر چمک ہوئی کہا اللہ اکبر. صحابہ نے پوچھا یہ نئی بات ہوئی ہے, کہا اللہ کے نبی اسلام نئی بات دیکھی کیا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا جب پہلی چمک ہوئی نا تو کسرا کے محلات دکھائے گئے کہ میری امت پتا کرے گی, اور حال کیا ہے دو پتھر پتھر پیٹ پہ بندھا ہوا ہے, اور ایسا بھی نہیں کہ چلو خندق کھودنے کے بعد آرام شام کو گھر جا کر دیکھ چڑھائیں گے اور کھائیں گے, ایسا بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے شام کو بھی. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھوک سے پریشان ہو گئے تو مسجد سے باہر آ کر بیٹھ گئے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نکلے تو زبردستی کا مسئلہ پوچھا کہ باتیں کرتے کرتے گھر تک جائیں گے تو کہ چلو کھا لو تم بھی میرے ساتھ کھانے کے, مغرب کی بات کا وقت ہے. تو مسئلہ پوچھتے پوچھتے گھر آ گیا تو صدیق اکبر نے نہیں کہا چلو گھر کھانے کے لیے, ان کو پتا تھا گھر میں کچھ آئے گی تو کیا ہو رہا ہے, واپس آ گئے. انداز لگانے کی ضرورت ہے میرے دوستو, یہ مجاہدی اور یہ ساری قربانیاں اللہ کے دین کے لیے ہے, زندگیوں میں آئے اور دنیا میں چلے اس کے لیے. ان قربانیوں سے دنیا میں دین چلتا ہے, نسلوں میں چلتا ہے, مال سے نہیں چلتا, مال کے نقشوں سے نہیں چلتا, پلانوں سے نہیں چلتا. واپس آ کے پھر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے, ان سے بھی وہی بہانہ کیا مسئلہ پوچھنے کا. پوچھتے پوچھتے گھر تک گئے تو انہوں نے بھی کھانے کے لیے نہیں کہا کہ کچھ ان کے یہاں بھی نہیں تھا. واپس آ کر پھر بیٹھ گئے. کیا ہو؟ کیونکہ اب تو اللہ کے محبوب کے باہر آنے کی باری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سمجھ گئے میرا یہ شاگرد کیوں بیٹھا ہے. اولین و آخرین کا علم دیا گیا تھا نبی علیہ السلام کو. تاب ہو گیا, چل چل دیے ساتھ میں. گھر میں جا کر پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ ایک پیالہ دودھ ہے, ایک پیالہ دودھ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں خوش ہو گیا, چلو کچھ تو پیٹ میں گھنٹہ دو گھنٹہ تو رہا رہے گا. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفا کو بلا کے لے آؤ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے تو اتنا کانٹا پڑ گیا ہے, ایک تو میرے لیے مشکل سے دو چار رکما تھا, مشکل سے میرا آدھا پیٹ بھرتا, اور سرکار تو فرماتے ہیں وہ 70 آدمی ہیں ان کو لے کر آؤ, لیکن وہ تو بیعت کر چکے ہیں, جی چاہے گا تو بھی, نہیں چاہے گا تو بھی, سمجھ میں آوے تو بھی, نہیں سمجھ میں آوے تو بھی. گئے 70 آدمی کو بلا کر لے آئے, اور رستے میں سوچتے ہیں بلا کر لایا ہوں تو پلانے کے لیے بھی میرے کچھ حضور علیہ السلام کہیں, ایک نیا پھر اور کاٹا پڑے گا. اب ہر ایک کو حضرت کو پلاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہے کہ ختم ہو گیا. 70 آدمی نے پی لیا اور آخر میں پیالہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو آپ نے مسکرا کر فرمایا ابو ہریرہ تو اور میں دودھ باقی ہے, کہتے پی لے کہنا حضور آپ پیجیے کہا پی لے کہ حضور آپ پیجیے ابو ہریرہ پی لے کہتا ابو ہریرہ نے پیا خوب پیا اور واپس کیا اور پی لے اور پیا پھر واپس کیا سرکار نے فرمایا اور پی لے کہا یہاں تک بھر گیا جگہ نہیں ہے پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا یہ کوئی واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہر عمل میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ ہے کہ کوئی تکلیف آ جائے نبی کے راستے میں آ کے بیٹھ جاؤ نبی کا راستہ کون سا ہے وہ ساری برکتیں نکل آئے گی جیسے پیالے میں ان 70 کے لیے نکل آئے گی اور تو ہمارے بیٹھنے سے ہماری نہیں ہماری پتہ نہیں کتنی نسلوں تک کی برکتیں نکل آئے گی قرآن اللہ نے واقعات بیان کیے ہیں کہ ساتویں پشت میں دادا نیک تھا اس دادا نیک دادا کی نیکی ساتویں پشت کے بعد ایک دیوار ٹوٹ رہی ہے تو اللہ نے خضر علیہ السلام سے کہا دیوار صحیح کر دو کہ اس دیوار کے نیچے یتیموں کا مال دفن ہے اور بچے چھوٹے ہیں ابھی اگر دیوار گر گئی مال نکل آیا تو لوگ اڑا لے جائیں گے اللہ نے کہا کہ ہم نے حفاظت کیوں کی کہ ان بچوں کا ساتویں پیڑھی میں ایک دادا نیک تھا اس کی نیکی کا اثر یہاں تک پہنچا ہے قرآن نے واقعہ ایسے نہیں بیان کیا میرے دوستو یہ راستہ ہے زندگی کے بنانے کا زندگی کی پریشانی کا مٹانے کا دنیا میں کامیابی کا آخرت میں کامیابی کا کہ آدمی محنت کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا یقین دل میں پیدا کر لے کہ کرنے والے اللہ کی ہے عزت ذلت کامیابی ناکامی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جسے کامیاب کرنے پر آئے کوئی ناکام نہیں کر سکتا جسے ناکام کرنے پر آئے کوئی کامیاب نہیں کر سکتا جن کو اللہ نے ناکام کیا ان کو دنیا کے ساری چیزیں دے کر اللہ نے ناکام کر دیا انسانوں کو سمجھایا دنیا کی چیزوں سے کامیاب ہوتا تو یہ ناکام نہیں ہوتا زمانے بھر کا خزانہ قارون کو دے دیا اللہ نے ناکام کر دیا پوری دنیا کا باشن امرود کو بنا دیا ناکام کر دیا بے عزت کر دیا ایسا کر دیا کہ آج دنیا کا کوئی انسان اللہ کو مانتا ہو کہ نہ مانتا ہو اپنی اولاد کا نام نمرود نہیں رکھے گا اور اسے کہو گے تو وہ گالی سمجھے گا اپنے لیے ساری دنیا کی بادشاہ جس کو اللہ نے دی تھی اور جب اس نے عزت کا فیصلہ کیا تو انسانوں کو بتلایا دیکھو ہمارے بندے یوسف علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا ان کو نبی بنائیں گے اور عزت دیں گے تو بھائیوں نے سوچا کہ ان کو کنویں میں ڈال دو ڈالو پہلی بے عزتی جس کے گھر والے کسی کی بے عزتی کرے تو ساری دنیا سوچتی ہے یار اچھا آدمی ہوتا تو اس کے گھر میں تو اس کی عزت ہوتی گھر والے ہی اس کو گالیاں دے رہے اس کا مطلب کہ بہت برا آدمی ہے گھر والے ہی دشمنی کر رہے ہیں تحقیق کرنے کون جاتا ہے تحقیق کرنے کے لیے کون جاتا ہے بھائیوں سے کنویں میں ڈلوایا پھر پرائے آدمیوں کے ہاتھوں بھائیوں نے سستے میں بیچ دیا پھر گلی کچی میں چھپا کے نہیں بیچا مصر کی اس وقت کی حکومت ساری دنیا اس وقت کی جانے وہاں مصر میں نیلامی ہوئی کہ ہر کوئی جانے کوئی کسی کو بیچا لوگوں نے اور پھر جس کے گھر میں وہ لے کر گیا اس کی بیوی نے زینے کی تہمت ڈالی زینا کیا اس نے غلط میرے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی چلو بھائی کچھ تو لوگ سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جھوٹ بول رہی ہو لیکن اس کے آگے گا کیونکہ 7 سال کی سزا بھی ہو گئی تو ہر کوئی کیا سوچ سکتا ہے نا یار وہ صحیح ہوتے تو جیل نہ ہوتی سارے ذلت کے اسباب کسی کو ذلیل کرنے کے لیے جو ہو سکے وہ سب اسباب اللہ نے جمع کر لیے لیکن یوسف علیہ السلام کو کوئی بے عزت نہیں کر سکا اور وہ سارے واقعات اللہ نے آج بھی بیان کر دیے کسی کے دل میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی لفظ نہیں ہے کہ اللہ نے چاہا ہے ایسے کوئی عزت ذلیل نہیں کر سکتا کرنے والی عزت اللہ کی ہے اللہ نے نبی سے کہا نبی جی جائیے انسانوں کو قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ انسانوں کو سمجھاؤ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے اس کا حکم ماننے پر دنیا میں کامیاب رہو گے آخرت میں کامیاب رہو گے اور اگر اس کا حکم نہیں مانا
ساری دنیا کے بادشاہ تم بن گئے تو دنیا میں ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے گا. کو مان دیر اور رب کا فقط بھی انہیں ڈراؤ، اصل مسئلہ آخرت کا ہے. اس اللہ کی بڑائی کی تم نے تسلیم نہیں کیا تو دنیا کا مسئلہ تو بہت تھوڑا ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں امتحان میں دنیا میں عیش و عزا میں رکھے، مزے میں رکھے، بنگلوں میں رکھے، کاروں میں رکھے، لیکن مرنے کے بعد کے بارے میں ڈراؤ کہ مرنے کے بعد انسانوں کے ساتھ اچھائی اور برائی کا معاملہ صرف دین اور صرف دین پر ہوگا. دین کے راستے سے کرنے ہونے کے بعد ملے گی. دنیا میں تو اللہ دلیل دے دے گے انسانوں کو. اس نے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں اللہ کا وعدہ حق ہے. دین پر کامیابی دنیا آزمائش کے لیے ہے، اللہ کی ماننے پر کامیابی ہے، اللہ کے نام پر بھوکے رہنے میں عزت ہے، اللہ کے نام کے لیے ذلیل ہونے پر عزت ہے، اور اللہ کے حکم ماننے پر مال والا مال میں کامیاب ہے، جھوپڑے والا جھوپڑے میں کامیاب ہے، بادشاہ بادشاہت میں کامیاب ہے، اور فقیر فقیری میں کامیاب ہے، اگر اللہ کی مان کے چل رہا ہے اور اللہ کو بڑا سمجھ کے دنیا میں چل رہا ہے تو. حق ہے لوگوں مرنے کے بعد، مرنے کے بعد کے سب مسئلے حق ہے، قبر حق ہے. اکیلے جاؤ گے کوئی کام نہیں آئے گا، برادری کام نہیں آئے گی جس برادری کے اللہ کے حکم کو توڑا ہے، وہ دوست احباب کام نہیں آئیں گے، اکیلے ہوں گے قبر میں. قبر سے اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. پل صراط بال سے باریک ہے، اس پر سے گزرنا ہے. ان منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا، اللہ فرماتے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے. اس اندھیرے میں روشنی ایمان پر ملے گی. یہ وعد حق ہے، دنیا سے دھوکے میں نہیں پڑنا کہ دنیا میں میں مزے میں ہوں، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، میں آخرت میں مزے میں رہوں گا، اس دھوکے میں نہیں پڑنا. یہ بنیاد نہیں ہے، دنیا بنیاد نہیں ہے، کہ وہ آخرت جس میں یہ سارے مسائل ہیں اس سے کامیابی کا راستہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو آخرت کے دن میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور جو اللہ سے اپنا کام نکلوانا چاہتا ہے اس کے لیے نمونہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات ہے. اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، وہ لوگ ہیں. ان کو دیکھو ان میں زندگی کیسی گزاری، مال آیا تو مال میں زندگی کیسی گزاری، فقیر تھے تو کیسے زندگی گزاری، بیمار نے کیسی گزاری، عورتوں نے کیا کیا، مردوں نے کیا کیا، یہ زندگی نمونہ ہے سب کے لیے. جب اس یقین کو حاصل کرو یہ نمونہ جو اللہ نے دیا ہے کامیابی اسی میں ہے، سمجھ میں آئے کہ نہ آئے. کل بھی کامیابی اسی میں تھی، آج بھی کامیابی اسی میں ہے، اور قیامت تک کے لیے کامیابی اسی میں ہی ہے. حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں نبی جی لوگ ہزاروں راستوں سے ہم تک آنا چاہیں گے، آپ کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ ہم تک نہیں پہنچے گا. لوگ ہزاروں دروازے کھٹکھٹائیں گے، آپ کے در کے علاوہ کوئی دروازہ ہم پر نہیں کھلے گا. سب راستے بند کر دیے گئے، سب راستے بند کر دیے گئے. آج اگر کوئی پہلے نبیوں میں سے کسی کے نبی کے دین پر چلتا ہے کامیاب نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا. کچھ عورت اللہ کی کتاب کے جو اللہ نے آسمان سے اتاری تھی موسیٰ علیہ السلام پر، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تورات کو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، جس کتاب کے بارے میں اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اس کتاب کے کچھ طاقت دے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے، پڑھ کر سنانا شروع کیا. جیسے جیسے آدمی کا جو کاغذ ہاتھ میں آتا ذرا سنو اس میں کیا لکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک بدل گیا. حضرت عمر کو تو معلوم ہی نہیں، تو نیچے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ٹھوکا دیا، ارے عمر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو تو دیکھ لو، تم تو پڑھ رہے ہو اسے. جو چہرہ اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک غصے سے فوراً رکھ دیا. سرکار نہیں رہی، رضی تو باللہ ربن ابھی اسلام دینن ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبیا، اللہ کے رب ہونے پر میں راضی ہوں، اس دین کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور آپ اللہ کے نبی ہیں اس پر میں راضی ہوں، میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا، میں یہی پڑھ رہا تھا. کیا ضرورت تھی اسے پڑھنے کی؟
اپنے صحابی کو سکر بنواتے ہیں. لوکان موسیٰ حیّاً لما بسیح الا اتباعی. تم اس کو پڑھتے ہو اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس اگر دنیا میں آ جائے تو ان کو بھی میرے پیچھے چلنا ہوگا. تم کہاں دنیا کی کتابوں لے کے اس میں پریشان ہو گئے. تم آخری امت ہو, میں آخری نبی ہوں, وہ اللہ کی کتاب آخری کتاب ہے. لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدن للمتقین, جو اس پر یقین کرے گا اس کو یہ راستہ دکھائے گا, جو یقین نہیں کرے گا اسے کوئی راستہ نہیں دکھائے گا, شک میں مبتلا کرے گا. جیسے اس نے کہا کہ اس کونے سے اس کونے تک اور چونٹی بھینس کے برابر تھی. اس کی پہلی شرط ہے کہ اس 30 پارے کے کلام پاک میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ سچ ہے. زمانے کے بدلنے سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ انسانوں کا قانون نہیں ہے کہ آج کے کل بنایا ہوا کل بدلنا پڑے اور کل کا بنایا ہوا پرسوں بدلنا پڑے. یہ اس اللہ کا قانون ہے اور اس اللہ کی کتاب ہے جس نے زمین اور آسمان کے پیدا اس سے 50,000 سال پہلے ایک مخلوق قلم پیدا کی, اس پر اپنے علم کا فیضان کیا اور اس قلم سے کہا لکھ. کہا اللہ کیا لکھوں؟ کہا ابھی سے لے کے خربوں سال تک جو ہونے والا سب لکھ لے, ابھی زمین آسمان پتا نہیں ہوگا. اور اللہ نے اللہ کیا لکھتے ہیں؟ تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب برباد ہو گیا, ابھی تو زمین آسمان بھی نہیں بنے. پتا نہیں اس قلم لکھنے کے بعد کتنے لاکھ اور کروڑوں سال کے بعد ابو لہب دنیا میں آیا ہوگا, اور کتنے کروڑوں سال کے بعد وہ مغیرہ ولی جتنے مغیرہ دنیا میں آیا ہوگا. اور اللہ اس وقت لکھتے ہیں کہ اس کے سامنے جب بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو دین کی بات کہہ رہے ہیں, ہم لوگ تو ان کی مخالفت کر رہے ہیں, لیکن اب حج کا موسم ہے, لوگ آئیں گے, آپ کی بات سنیں گے, آپ کی سچی پکی بات ہے تو لوگ تو ان کی بات کو مان لیں گے, تو ہمیں کوئی آئیڈیا لگانا چاہیے کہ لوگ ان کی بات سنے ہی نہیں. کیا آئیڈیا لگا رہے؟ کہا ہم ان کو پاگل کہیں نعوذ باللہ. ولید نے کہا لوگ تم کو پاگل سمجھیں گے. ایسا اچھی بات کرنے والا انسان اور ایسی صورت اور سیرت کا انسان کیا پاگل ہو سکتا ہے؟ کہا شاعر کہے تو لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے. عرب کا بچہ شعر جانتا ہے, وہ بات سن کر ہی کہہ دے گا یہ شعر نہیں ہے. ایک بہت بڑا شاعر تھا, لوگ اپنا شعر شاعری لکھتے تو اس کے دروازے پر جا کے لٹکاتے اور وہ اس میں کوئی نہ کوئی بھول نکالتا. بڑا آدمی تھا اس لائن کا. انا آپ اینا کل کوثر نازل ہوئی, تو ایک صحابی نے جا گھر پہ لٹکا دی اس کے. اس نے دیکھا, بہت دیر سوچتا رہا, بھول سمجھ میں نہیں آئی. گھر میں گیا, باہر آیا, اندر گیا, بھول سمجھ میں نہیں آئی, لکھ لیا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. ہاں اللہ نے چیلنج کر دیا ہے قیامت تک کے لیے, اگر تمہیں اس کلام میں کوئی شک ہے تو فاتو بے صورت من مثلہ. کہ اگر یہ تمہارا دماغ کہہ رہا ہے کہ تو نبی علیہ السلام نے لکھی ہے تو تم بھی تو انسان ہو, ہمارے نبی تو امی تھے, لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے. اللہ کہتے ہمارے نبی تو تم تو پڑھے لکھے ہو. ایک آیت ایک سینٹنس تو لاؤ اس کے جیسا اور سب جمع ہو جاؤ, ساری دنیا سب پڑھے لکھے سب جمع ہو جاؤ, ایک لاؤ. وَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا, اللہ کہتا ہے اگر تم نہ کر سکو اور نہیں کر سکو گے تو اس جہنم کی آگ سے بچو جس میں پتھر جلائے جاتے ہیں, وہ اتنی خطرناک ہے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, جہنم کی آگ سے بچو کہ اس کا انکار تمہیں اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دے گا. تو وہ کلام ہدایت ہے کس کے لیے؟ کا جو اس پر یقین کرے. یقین کی یہ مایا میرے دوستو دلوں میں ایسے ہی نہیں آتی, اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے. گھنٹوں بیٹھ کر ان نیک انسانوں کی زندگیاں سننی پڑتی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جاننا پڑتا ہے. حضور علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پڑھنے تک کا نبی مانا ہے, ہمیں کچھ پتا نہیں حضور علیہ السلام کھاتے کیسے تھے, پیتے کیسے تھے, گھر میں کیسے رہتے تھے, آپ نے شادیاں کیسے کی, آپ نے کاروبار کیسے کیا, کچھ پتا نہیں میرے دوست. دنیا کے انسانوں کی ہسٹوریا معلوم ہے ہمیں, کس نے کہا کتنا کودا تھا اور کتنا دوڑا تھا سب پتا ہے ہمیں. یہ نہیں پتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون سے سن میں مکے سے مدینے گئے تھے، کتنا مکے میں رہے، کتنا مدینے رہے، دنیا کے انسانوں کی پوری ہسٹوریا معلوم ہے. وہ فلا سال میں وہاں اتنی مرتبہ کودا تھا، اور وہ فلا سال میں اتنی مرتبہ کودا تھا، اور وہاں وہ یوں، سب معلوم ہے. اور یہ ہماری سمجھداری کا معیار ہے. کہ تو بہت ہوشیار ہے، اس کو تو بہت معلوم ہے اسلام کی معلومات. ہاں، ایک محنت ہے میرے دوستو، تبلیغ کی محنت ثواب کی محنت نہیں ہے، زندگیوں کو سمجھنے کی محنت ہے. جو زندگی میں گزار رہا ہوں وہ میرے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی ہے یا میری اپنی سمجھ کی زندگی ہے؟ میری سمجھ کی زندگی مجھے دنیا میں پریشان کر دے گی، آخرت میں پریشان کر دے گی، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی زندگی مجھے دنیا میں کامیاب کر دے گی اور آخرت میں کامیاب کر دے گی. اور یہ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ آئینے کے سامنے نہیں آئے گا. ایک بہت بڑا آدمی سزا ہو گئی، پھر بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اس کے. کچھ اور بھی تھے اس کوٹھڑی میں جس میں یہ بند تھا، وہ بھی سب اسی لائن کے تھے، اس لیے کہ شریف آدمی تو جاتا نہیں ہے. تو وہاں اس نے کتابیں، ان لوگوں نے کتابیں تعلیم جاری کر دی. تو وہ تو آ کے سنتا نہیں تھا، لیکن وہ کوٹھڑی میں کہا جائے، آواز تو پہنچنے کا ہی پہنچنے کا ہے. ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک واقعہ پڑا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بہت بے چین تھے. امہات المؤمنین میں سے جس کے گھر میں آپ تھے، انہوں نے پوچھا، کالی پاس عائشہ ہی تھی، پوچھا حضور کیا بات ہے، آپ رات بھر بہت بے چین رہے ہیں؟ تو فرمایا ایک کھجور گھر میں پڑی تھی، میں نے اس کو کھا لی ہے، ہو سکتا ہے کبھی صدقے کی ہوئی تو. ایک شخص، حالانکہ اللہ کی حفاظت میں وہ بھی نہیں ہونا، صدقے کی کھجور صدقہ آپ پر حرام تھا، سید پر حرام ہے صدقہ، کہ سید اتنے بڑے خاندان کا آدمی ہے کہ لوگوں کا میل نہیں کھاتا، وہ پیور مال کھاتا ہے. ہاں، نبی کی آرواز ہے، بچا ہوا سب کا نہیں کھاتا وہ. اس شک پر جب یہ واقعہ پڑا گیا تو وہ بڑا آدمی بیٹھا ہوا سن رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو تعریف کرنے والا چھوکرا کہتا ہے، چاچا لگتا ہے لگ گئی تم کو. تو اسی لائن کی ہوتی ہے، ان کی بولی بھی ایسی ہوتی ہے. کہنے لگے بیٹا ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام ہے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جن کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کی زندگی تو یہ ہے کہ ایک کھجور شک ذرا سا اس میں ہوا، ساری رات بے چینی میں گزری. حالانکہ اگر وہ کبھی غلطی ہو بھی گئی ہو تو اللہ نے کہہ دیا ہے، نبی جی آپ کے تو اگلے پیچھے سب معافی ہے، لیکن ساری رات بے چینی میں گزری. اور ہمارا کیا حال ہے؟ کہنے لگا اوپر سے نیچے اور نیچے تک سارا کاروبار حرام کا ہے. کیا نسبت ہمارا اپنے نبی سے، کیا نسبت ہمارے اپنے نبی سے؟ زبان کے بول اللہ کے یہاں اس کی قیمت نہیں. اللہ کہتے ہیں نبی جی یہ وہ منافق جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے اور آپ کی مجلسوں میں بھی بیٹھتے ہیں، وہ آ کر آپ سے یوں کہیں گے کہ سرکار ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہے. اللہ فرماتا ہے، اللہ بھی کہتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہے، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے، یہ کہنے والا جھوٹا آدمی ہے. دنیا کی سب سے سچی بات کہنے والے کو اللہ کیا کہتے ہیں؟ جھوٹا آدمی ہے. یہ کیوں جھوٹا ہے؟ زبان سے جو کہتا ہے وہ دل میں نہیں ہے. سرکار نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے میرا انکار کیا. صحابہ نے پوچھا حضور آپ کا انکار سے کیا مطلب ہے؟ آپ کو نبی نہ مانے یا کیا انکار سے مطلب ہے؟ فرمایا جس نے میری مانی، کھانے میں، پینے میں، شادی میں، بیاہ میں، خوشی میں، غمی میں، جس نے میری مانی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نہیں مانی اس نے گویا میرا انکار کیا. اس نے بولا میرا انکار کیا. جب اللہ کے راستے میں نکل کر اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا میری زندگی نبی کے راستے پر ہے یا نبی کے راستے سے ہٹی ہوئی ہے. یہ موقع موت تک کا ہے, اس کے بعد موقع نہیں ہے. رب ارجعون, سستی میں زندگی گزارنے والے کو اللہ کہتے ہیں, موت آئے گی. عدلی فرماتے ناس نیام اذا ماتوا انتبہوا, لوگ دنیا میں سوئے ہوئے ہیں. کوئی سونے میں اپنے آپ کو بہت کروڑپتی سمجھتا ہے, کوئی لکھپتی سمجھتا ہے, کوئی کامیاب سمجھتا ہے, کوئی اپنے کو برباد سمجھتا ہے, کیونکہ سب خواب ہے. کامیاب ہے کہ برباد ہے, جس دن موت کا وقت آئے تک پتا چلے گا کہ میں کامیاب ہوں یا برباد ہوں. ابھی تو نیند کی زندگی ہے. یہ سویا ہوا آدمی کبھی تو سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ بنا ہوا ہوں. ایک آدمی نیند میں وہ کھٹی ہوتے ہیں نا بانس کے بنے ہوئے بمبئی میں, تن زندگیاں اتنی کھوڑی, اتنا بانس, اس سے زیادہ لمبا چوڑا کھٹیا بھی نہیں ملے گا آپ کو. اور کہیں کہ بمبئی میں رہتے ہیں اور فورن میں رہتے ہیں, وہ تو یہ تو کہ بہت پھرا کیا رہتے ہیں لندن میں, پر جاؤ تو پتا چلے کیا حال ہے. تو سب ساتھی بیٹھے باتیں کر رہے تھے, وہ تھکا ہوا کے سو گیا تھا, اس نے اس سے زور سے لات ماری کہ اس کی جو عیس ہوتی ہے توڑ دی وہ کھٹیے کی. اس کی آنکھ کھل گئی, بھائی کیا ہوا؟ تو نیا نیا ٹیکسی ڈرائیور بنا تھا, ایک بچہ سامنے آ گیا تھا گاڑی کے, تو نیند میں بھی کھٹیا توڑ دیا اس نے, تو بچہ نہیں آیا تھا, وہ تو خواب تھا. یہ سب خواب ہے. آٹلا بدا بنگلہ بنی گیا, آٹلا بدا پیسہ آئی گیا, مولوی صاحب آپ لوگ بہت مزہ, ہزار نہیں زمین کروڑ نہیں بنی گئی, کروڑ نہیں بے کروڑ نہیں بنی گئی, سب خواب ہے میرے دوستو. کامیابی نہیں ہے, یہ سب خواب ہے. جب موت کا فرشتہ پکڑے گا تو یا تو خوش ہوگا, کلمہ پڑھا دو, کلمہ میرا سن لو, اور پڑھ کے جائے گا کہ آخر زندگی اس کے پیچھے رٹ لگائی تھی, ورنہ تو کہے گا رب گر جاؤ, اے اللہ تھوڑا سا وقت دے دو, تھوڑا سا وقت. کیا کرو گے؟ مال جو کچھ ہے وہ تیرے نام پہ لگا دوں گا, اور جان بھی تیرے نام پہ لگا دوں گا. اللہ کہیں گے وقت ختم ہو گیا, وقت ختم ہو گیا, موت سے پہلے پہلے کا وقت تھا. اور اللہ فرماتے ہیں جب تک ڈرانے والے کو ہم نہیں بیچتے کسی کو عذاب نہیں دیتے. اللہ جاتے کہ نذیر, لوگ کہیں گے اللہ یہ جن کے پیچھے ہم چلے تھے انہوں نے تو ہاتھ جھاڑ دیے. قرآن کہتا ہے دنیا کے انسانوں کے پیچھے چلنے والے اپنے ان بڑوں سے کہیں گے ہم نے دنیا میں تمہاری مان کر چلے تھے, ذرا کچھ ہمارا عذاب کم کراؤ. وہ کہیں گے تم نے ہماری کہاں مانی تھی, ہم نے کب تم کو کہا تھا کہ تم بے ایمانی کرو, اور ہم نے تم کو کب کہا تھا کہ تم چوری کرو, کہ جھوٹ بولو, کہ یہ کرو, ہم نے کب کہا تھا؟ کہ تم نے تو نہیں کہا تھا, بل مکر اللیل والنہار, تمہاری رات دن کی چال ایسی تھی کہ ہم سب کر بیٹھے تھے. کہنے کرو ہم بھی پسرے پریشانی میں, تم بھی پریشانی میں. تو ساری مصیبتوں کا بابا آدم ایک طرف کھڑا ہوگا, خبیث شیطان, وہ کہے گا ادھر تو کچھ کہیوت مت, لا تلومونی, لا تلومونی, لومو انفسکم, کیوں؟ صادق المصدوق, صادق المصدوق, کہ جس زبان پر حق کے سوا کوئی بات نہیں آتی تھی. گلاب عمر کا واقعہ کہہ رہا تھا میں, انہوں نے وہ لکھا ہوا دفتر جلا دیا, تو حضور نے ایک دن دیکھا کہ عبداللہ لکھتے نہیں ہے, تو کہا کیوں لکھتے نہیں ہو عبداللہ؟ کہا سرکار میں تو لکھتا تھا لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہر بات لکھنے کی نہیں ہوتی, تو میں نے ڈر گیا کہیں نبی علیہ السلام کے منشا کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے کہ آپ کا منشا لکھنے کا نہ ہو اور میں لکھ رہا ہوں, تو میں نے ڈر کے مارے دفتر جلا دیا. آپ نے فرمایا عبداللہ لکھو لکھو, اس اللہ کی قسم جس نے میرے کو حق بات لے کر بھیجا ہے, اس زبان پر حق کے سوا کوئی بات نہیں آتی, حق کے سوا کوئی بات نہیں آتی. کہ وہ صادق المصدوق جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ وہ جو بولتے ہیں ہماری بات بولتے ہیں, وہ جو دیکھتے ہیں ہم جو کہتے ہیں وہی دیکھتے ہیں. اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک زندگیاں بدلائی تھی, ایک زندگی بدلائی تھی. نماز یوں پڑھیو, روزہ یوں رکھیو, حج یوں کریو, کمائی ایسی کریو, شادیاں ایسی کرو, خوشی آوے تو یوں منائیو, غم آوے تو یوں منائیو, اس میں ناکامی ہے حلال میں کامیابی ہے, زکات دیجو, صدقہ دیجو, سود سے بچیو. صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تم کو دعوت دی تھی, بھلائی کی لائنیں بتلائی تھی, اور میں نے بھی تم کو دعوت دی تھی, یہاں جاؤ. وہ تو سود حرام ہے, لون تھوڑی حرام ہے, یہ تو لون ہے. اور یہ تو ایک مجبوری ہے, ایک مجبوری ہے. ایک ساتھی آئے ہمارے پاس, کہا کہ مسئلہ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے. میں کہا کیا پوچھنا ہے؟ کہ ہمارا جو کاروبار ہے نا, اس میں جو مال, لاکھوں کا کاروبار, جو مال ہم ڈلیوری دیتے ہیں وہ بینک کے تھرو کرنا پڑتا ہے. اس میں ہمیں کچھ بینک کی رقم کی ضرورت نہیں ہے, نہ سود لینا ہے تو دینا ہے, لیکن ایک فارمولیٹی ہے تو کرنا پڑتا ہے, اس کے بغیر وہ بزنس نہیں کر سکتے ہم. تو یہ مجبوری ہے تو کیا یہ جائز ہے ہمارے لیے؟ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے. میں نے کہا آپ نے صحیح سوال پوچھا مفتی صاحب سے. کہنے کا وہ کیا والے صاحب؟ میں کہ مفتی صاحب کو یہ لکھے کہ میرے پاس گاؤں میں 15 لاکھ کا بنگلہ ہے, بمبئی میں میرے پاس 10-20 لاکھ کا فلیٹ ہے, میرے کاروبار میں سے سالانہ میں 30-40 لاکھ روپیہ کماتا ہوں. تو اب کیا بینک سے سودی اعتبار سے میں کاروبار کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگا وہ تو مسئلہ مفتی صاحب حرام کہے, تو کیا مفتی صاحب کو بیوقوف بنانا تیرے کو؟ مسئلہ بدل کے پوچھنا ہے. تو دل کے حدے کا دل استفتی قلبت, نبی جی کہتے ہیں پہلے دل سے پوچھنا, دل پہلے فتوا دے دے گا کہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے. دین کیا ہے؟ جو بات نبی علیہ السلام نے جیسے بتلائی اس کو کرنے کا نام دین ہے. اس میں کسی کے ناراض ہونے سے, کسی کے راضی ہونے سے, کسی کے خوش ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے مسئلہ پوچھا مفتی صاحب سے ایک پارٹنرشپ کے بارے میں, تو مفتی صاحب نے کہا کہ وہ یہ شکل جائز نہیں ہے. تو ہم نے کہا مفتی صاحب سارے پارٹنر راضی ہیں اس پر کہ یہ اتنا حصہ لے رہے ہیں, سب پارٹنر خوش ہے, دل سے خوش ہے, ایسا کسی پر جبر بھی نہیں ہے. تو مفتی صاحب کہنے لگے مولوی صاحب زینا میں جو ہے دونوں راضی ہوتے ہیں تو جائز تھوڑا ہے, وہ چوپت کر دیا ہم کو آخر تک بولنے کی گنجائش نہیں رکھتی. رضامندی سے کیا ہوتا ہے کسی کی؟ کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کامل مکمل دین دے کر بھیجا, اور اللہ نے کہہ دیا کہ یہی نمونہ ہمارے یہاں قبول ہے. اس نمونے پر چھوٹا سا دنیا جس کو سمجھتی ہے عمل, وہ چھوٹا سا عمل زمین اور آسمان پر اللہ کے یہاں بھاری ہے. کہ اس نبی علیہ السلام کے طریقے پر امام ابو داؤد رحمتہ اللہ علیہ دریا کے کنارے کھڑے ہیں, ایک کشتی وہاں سے گزری, ایک آدمی کو چھینک آئی, اس نے الحمدللہ کہا, ہوا کا رخ تھا کنارے کی طرف, اس کی آواز امام ابو داؤد تک پہنچی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کا ایمان والے پر حق بتلایا ہے کہ تمہارا بھائی اگر چھینکے تو وہ الحمدللہ کہے, اس کے جواب میں ارحمک اللہ کہو. ارے اس نے الحمدللہ کہا, یرحمک اللہ کہنا میرے ذمہ ہے, وہ تو کشتی سے جا رہی ہے, میں کیا کروں؟ ایک کشتی والا آ رہا تھا, اسے کہا بھائی وہ کشتی تک جانا ہے کتنا لے گا؟ اس نے کہا 2 درہم لوں گا. کہا بیٹھ جلدی چلا کشتی. کشتی میں بیٹھے, وہاں کشتی اس کشتی کے پاس پہنچی تو اس کو کہا یرحمک اللہ, اور واپس آ گئے. رات کو سوئے تو کوئی خواب میں کہہ رہا ہے ابو داؤد 2 روپیے میں جنت خرید لی تم نے, 2 درہم نے خرید لی. کیا عمل تھا؟ یہ نبی علیہ السلام کا عمل تھا. وہ اتنا بھاری تھا کہ 2 درہم میں جنت. ہم نے سمجھا ہی نہیں میرے دوست, اس کا یقین ہی ہمارے دلوں میں نہیں. یہ پھولا پلٹ پر اتنے سے اتنا لگاؤ گے تو اتنا ملے گا, اس کا یقین اتنا ہے کہ رہنے کا مکان میں آدمی بیچ دے گا, بیوی اپنے زیور بیچ دے گی. اور صاحب اس کو لگاؤ جنت ملے گی. ٹھیک ہے مولوی صاحب, آگے بڑھ جاؤ تھوڑے. سرکار نے فرمایا عورتوں کا مجمع ہے, آپ نے فرمایا میں معراج کی رات جنت میں بھی گیا, جہنم بھی دیکھنے گیا. اللہ نے مجھے جب بھیجا تو میں نے جہنم میں دیکھا کہ اس میں زیادہ عورتیں جا رہی ہیں, اور جہنم کی آگ سے بچو صدقہ دے کر. اچھا زیادہ عورتیں جہنم میں جاتی ہے, صدقہ کب آگ آئی؟ ہر عورت نے اس کے بدن پر جو زیورات تھے وہ نکالنا شروع کیے. حضرت بلال حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے, جیسے جمعہ کے دن وہ کپڑے کو رومال کی جھولی بناتے ہیں ایسا رومال تھا اس کی جھولی بنا کر پکڑ لی ہر عورت نے جو کچھ اس کے بدن پر زیور تھا وہ سب اس میں ڈال دیا کہ اللہ کے نبی نے بتلایا ہے جہنم سے بچنے کے لیے اگر ہمارا زیور کام آتا ہے سستا ہوتا ہے وہ جہنم ہے وہ جنت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آیت اترتی ہے اگر کامل درجہ نیکی کا چاہیے تو جو چیز دل کو پسند ہے اللہ کے نام پہ لگا دو جو چیز پسند ہے وہ اللہ کے نام پہ لگا دو ابو دہدا بیٹھے ہوئے ہیں کہنے لگے سرکار میرا ایک بہت بڑا باغ ہے اس کے بیچ میں میرا مکان ہے وہ یا بزنس بھی وہی ہے بنگلہ بھی وہی ہے مجھے بہت پسند ہے اللہ کے نام پر صدقہ ہے سرکار نے قبول کر لیا سرکار نے قبول کر لیا واپس آئے باغ کے باہر کھڑے ہو کر فرمایا اپنی بیوی کو آواز دی اے امت دہدا بیوی نے پوچھا کیا بات ہے کہا بچوں کو لے کر نکل آؤ بچوں کو لے کر نکل آؤ تو امت دہدا نے پوچھا کیوں کہا یہ سب باغ نے مکان اللہ کے نام پر دے دیا ہے تو جتنی جنت کا یقین ابو دہدا کو تھا اتنا بھی امت دہدا کو بھی تھا تو وہیں سے کہنے لگی اللہ برکت دے اللہ برکت دے ہم کر کے آئے تو بی بی کہ تم بھی وہیں رہی ہو یا مت آئیے جہاں دیکھ رہا ہے وہیں رہی ہو کیوں نہ میرے پاس یقین ہے نہ میری بیوی کے پاس یقین ہے اگر بیوی کو کر کے آؤں کہ اپنی پراپرٹی ہے میں نے سب بیچ دی ہے اپنا مکان بھی بیچ دیا ہے اب بیوی کہے کیوں اس سے 10 گنا زیادہ کمائی 2 مہینے میں ملنے والی ہے بیوی کہے گا تمہیں تو بہت ہوشیار مانس واہ بہت ہوشیار مانس کیوں دنیا کا یقین میرے دل میں بھی بسا ہوا ہے اس کے دل میں بھی بسا ہوا ہے اس لیے اللہ کے نام پر نہ بیوی ساتھ دے رہی ہے نہ ماں ساتھ دے رہی ہے اور دنیا کے نام پر بیوی بھی تیار ماں بھی تیار اور قصور کس کا ہے میرا اور آپ کا ہے گھر سے مارکیٹ سے بیوی کے لیے کپڑا میل آیا بیوی کے لیے برتن میل آیا بیوی کے لیے زیور میل آیا بیوی کے لیے کھانے پینے کی چیزیں میل آیا اس بیوی کے لیے نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ مسجد سے نہیں لایا جو میرے پر فرض ہے میں اپنی بیوی کو دین سکھاؤں اپنے بچوں کو سکھاؤں اس بچے کو میں نے اپنے بچے کو دنیا کے انسانوں کے پاس نوکری کرنے والا علم تو سکھایا اس کو پڑھ لو گے تو دنیا میں ترقی کرو گے کیا ترقی کرو گے دنیا کے انسانوں کی غلامی کرو گے نوکری من سے ہاری اپنے کو نوکر بنانے کے لیے 20 سال پڑھایا تو نوکر بننا 20 سال پڑھ کے اپنے بچوں کو اللہ کا خزانہ نہیں سمجھایا کہ بیٹے اللہ کا بندہ بن جانا سب کچھ ملے گا دنیا کا غلام ہم نے بنایا اپنی اولاد کو اللہ کا غلام نہیں بنایا اور صحابہ فرماتے تھے ہم تمہارے پاس آئے ہیں او دنیا کے لوگوں ملکوں والوں پوچھا ہمارے کھانے کے لیے آئے ہو ہمارا محل وال دیکھ کر آئے ہو فرما ہم اس کے لیے نہیں آئے ہم تو اللہ کے نبی کے رسول اللہ کے رسول کے رسول ہیں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے ہمارے نبی نے ہم کو کہا تھا بلغوا عنی ولو آیا ایک آیت بھی میری تمہارے پاس آئے تو دوسری تک پہنچا دینا ہمارے نبی نے ہمیں کہا ہے ہم تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ دنیا کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کرنا سکھائے کہ دنیا کی غلامی سگریٹ کے سوا کچھ نہیں ہے تمہیں اللہ کی غلامی سکھا ہے اور دنیا کی زندگی تنگ ہے اس تنگ زندگی میں کشادگی والی زندگی تم کو سمجھا ہے کہ اس میں دین آئے گا جو یہ دنیا اتنی بابرکت بنے گی اور اس میں اتنی کشادگی آئے گی کہ آدمی دنیا میں چین سکون اور راحت سے جیے گا ورنہ دنیا اتنی تنگ ہوگی کہ 10 جوان بیٹوں کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے اپنے بڑے ماں باپ کو پال سکے زندگی تنگ ہے اتنی غلامی سے نکلے آدمی جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے میرے دوستو ان زندگیوں کو پڑھیں گے صحابہ کیا تھے کیسے زندگی گزاری انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین کیسے سیکھا کیسے دین پر چلے. انہوں نے جب قربانیاں اللہ کے دین کے لیے دی تو اللہ نے دنیا میں کیسے کامیاب کیا, آخرت میں کیسے کامیاب کیا. اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی دعوت دیں گے, اس کو بار بار پڑھیں گے تو اندر میں ایمان کی رمق پیدا ہوگی کہ جس چیز کے فضائل کو اور جس چیز کے نفع نقصان کو آدمی سنتا ہے اس کو حاصل کرنے کا اور اس سے بچنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. اللہ نے انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ نفع کی بات آئے تو اس کو لینے کے چکر میں ہوتا ہے اور نقصان کی بات سامنے آئے تو اس سے بچنے کی فکر میں رہتا ہے. جب آخر کا نفع نقصان سامنے آئے گا, جب آخر کا نفع نقصان سامنے آئے گا تو آدمی اس نقصان سے بچے گا. کہ اوپر سے لے کر نیچے تک حرام کاروبار کرنے والا, لیکن جیل کی چار دیواری میں جب اس کے سامنے نبی کی سیرت آئی تو اس دن سے توبہ کر لی, بھوکے مر جائیں گے لیکن اب اس ناپاک کاروبار کو ہاتھ نہیں لگائے. نبی علیہ السلام کی سیرت کامیابی کے لیے ضامن ہے اور کوئی راستہ دنیا میں نہیں میرے دوستو. یہ ساری محنت اس بات کی ہے اللہ کے راستے میں نکل کر ہم ایمان کو سیکھیں, ان واقعات کو پڑھیں تاکہ ہم بھی صحابہ کی طرح نبی کے پیچھے چلے تاکہ دنیا میں کامیاب بن جائے اور آخرت میں کامیاب بن جائے. یہ راستہ دوسرا کوئی نہیں ہے میرے دوست. جب اپنی دنیا سے نکلیں گے چار چار مہینے کے اللہ کے راستے میں نکلیں گے. حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکلو مسجد کے ماحول میں نئی دنیا بناؤ کہ صبح سے لے کے شام تک سوائے اس کے کوئی بول نہیں ہوگا. اللہ کرتے ہیں اور کامیابی کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, جس کے سوائے کوئی بول نہیں ہوگا. اسی کو سوچیں گے, اسی کو بولیں گے, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اسی کو سنیں گے اور رات کو اٹھ کر اللہ سے اسی کو مانگیں گے. جب یہ دنیا ہماری ایسی بنے گی میرے دوستو, چلہ چار میں جب اس میں گزاریں گے اور جب اس ایسا ماحول میں رہیں گے تو ایمان کا کوئی بیج دل میں پڑے گا. تو جتنا آدمی نیک عمل کرے گا اور جتنا آدمی محنت میں قربانی میں بڑھتا جائے گا اتنا وہ ایمان کا بیج بڑھتا جائے گا, اور جتنا ایمان دلوں میں آئے گا اتنا ہی دین پر چلنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا, بلکہ دین پر چلنے میں انسان کو مزہ آئے گا. اس کے لیے میرے دوستو اس مبارک محنت میں ہر آدمی سے وقت مانگا جاتا ہے کہ صاحب نکلے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی, نکلے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی, گھر پر رہ کر سمجھنا چاہے گا سمجھ میں نہیں آئے گی. ہر چیز کے سمجھنے کا ایک راستہ ہوتا ہے. گھر پر بیٹھ کر اگر کتابیں پڑھ کر ڈاکٹری آتی تو اتنے بڑے بڑے کالج کھولنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ کالج میں وہی کتاب پڑھائی جاتی ہے, کوئی نئی کتابیں نہیں ہوتی, جو بازار میں ملتی ہے وہی پڑھائی جاتی ہے. لیکن گھر پر بیٹھ کر کتاب پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتا, کتاب پڑھ کر انجینئر نہیں بن سکتا, کتاب پڑھ کر میکینک نہیں بن سکتا. اس کے ماحول میں جانا ہوگا, میکینک بننے کے لیے کالے کپڑے پہننے ہوں گے, پانے ہاتھ میں لے کر الٹے سلٹے نٹ بول کھولنے ہوں گے, تب جا کر آدمی میکینک بنے گا. اس بلڈنگوں میں جا کر اس کے ماحول کے مطابق رہنا ہوگا, جو استاد جیسے پڑھا ایسے سننا ہوگا, جس طرح پڑھا ایسے سننا ہوگا, تب جا کر انجینئر بنے گا, تب جا کر ڈاکٹر بنے گا. آدمی گھر پر بیٹھ کر ایمان نہیں بنتا. اگر ایمان بنا ہوتا ہم سب کے سب پکے مومن ہوتے. اس مہمان کو سیکھنے کے لیے وہ ماحول چاہیے, اس ماحول میں رہنا ہوگا, وہ بات بولنی ہوگی, تب ایمان کا بیج دلوں میں پڑے گا. اور چار مہینے چلا لگا کر اگر کوئی ایمان کا بیج پڑ جاتا ہے دل میں میرے دوستو, اس سے زیادہ سستا کوئی سودا نہیں ہے. اس کے لیے ہر آدمی سے کہا جاتا ہے ماشاءاللہ مدنا بہت دھیان سے بیٹھ کر باتیں سن رہا ہے, اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اب آخری گزارش ہے کہ آپ ماشاءاللہ تسکین کے وقت میں کوئی ساتھی اٹھے نہیں, کوئی ساتھی ہمارا اٹھتا ہے اس کو پیار محبت سے اپنی جگہ بٹھا دو. لوگ اللہ کے نام پر نکلنے کے لیے نام لکھائیں گے, کھڑے ہوں گے. آپ کے بیٹھنے پر اس نیت سے بیٹھو کہ ہم بیٹھیں گے تو لوگوں کو شوق پیدا ہوگا, تو جانے والوں کے ثواب میں